بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم عدا الله من الآن إلى يوم لقاء الله. سالگرد شهادت استادی عالی مقام، اسلام شناسی دقیق و ایثارگری بزرگوار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. آدم یک ایسی عظیم الشان هستی که جو ایک بلند پایا استاد تھے، ایثار اور قربانی کے جذبے سے معمور ایک ایسی شخصیت کی شہادت کی یاد منا رہے ہیں کہ جو اپنی ذات میں اسلام شناسی میں بہت دقیق دقت کے ساتھ کام لینے والے تھے.
امشب کہ شب سالگرد شہادت ایشون یا یوم شہادت ایشون، من بنا دارم 5 محور را از کلمات خود ایشون برای تکلیف خودمان خدمتتون عرض کنم.
اور آج آپ کی شہادت کا دن یا شہادت کی شب ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے خود انہی کی تعلیمات سے اور ان کی افکار سے 5 نکات کو نکالا ہے، جس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی ہو سکے.
در این 5 نکتے یک سرفصل رو متعرض میشیم به طور حالا مفصل انشاءالله، و 4 سرفصل دیگر رو من عبارت ایشون رو براتون میخونم، چون میدانم وقت کفایت نمیکنه.
اور ان 5 نکات میں سے 4 نکات کو فقط آپ کے سامنے بیان کر پاؤں گا، اور جو ان کے اپنے الفاظ ہیں انہی کو آپ کے سامنے دہرا دوں گا، لیکن ایک نقطے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کروں گا، چونکہ 5 نکات آپ کے سامنے بیان کرنے کا وقت نہیں ہوگا.
اما یہ مقدمی رو باید عرض کنم راجع به ایشون،
اور اس سے پہلے کہ بات کا باقاعدہ آغاز کروں ایک مقدمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
این مقدمہ رو گوش کنید،
اور یہ جو مقدمہ یا ابتدائی گفتگو ہے اس کو بہت توجہ سے سنیے گا.
این مقدمہ از مشخصات مرحوم مطهری،
اور یہ جو مقدماتی گفتگو میں کر رہا ہوں یہ شہید مطهری کی خصوصی گفتگو ہوئے.
میدونید ایشون جزء بہترین های حوزه علمیه قم
بوده. اب اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ شہید مطهری کا شمار حوزه علمیه قم کے بہترین انسانوں اور علماء میں ہوتا ہے.
امام ایشون رو ثمره عمر خودش خونده،
اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شہید مطهری کو اپنی عمر کا حاصل قرار دیا تھا.
خواجہ مصطفی رو نہ گفت ثمره عمر، من ایشون رو گفت ثمره عمر.
امام خمینی نے اپنے عزیز بیٹے مصطفی خمینی کو اپنی عمر کا حاصل قرار نہیں دیا، شہید مطهری کے بارے میں کہا کہ میری عمر کا حاصل ہے.
اما به دلیل جهانبینی که آی مطهری از اسلام گرفته بود،
اور جو جہان بینی شہید مطهری نے اسلام سے حاصل کی تھی،
و تنها این جہان بینی در ذهن ایشان نبود بلکہ در قلب ایشان هم خانه کرده بود، این مهمه.
اور یہ شہید مطهری نے جہان بینی کا نظریہ، جہان بینی اسلام سے حاصل کی تھی، فقط آپ کی افکار تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ آپ کی جان کا حصہ بن چکی تھی.
اسلام رو شناخته بود،
آپ نے اسلام کو پہچانا تھا،
بے این شناخت ایمان پیدا کرده بود،
اور اپنی اسی پہچان پر ایمان رکھتے تھے،
و بعد از این شناخت و ایمان گفتو من وظیفه دارم،
اور اسی اپنی اسلامی آئیڈیالوجی کی پہچان اور اس پر ایمان کی نسبت اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شخص سمجھتے تھے.
اول قدمی را که برداشت،
اور آپ نے اس راستے میں جو پہلا قدم اٹھایا،
این بود که به آقای خود گفت نه. یادتون باشه
پہلا قدم جو آپ نے اس راستے میں اٹھایا وہ اپنی بزرگواری اور اپنی شخصیت کی بڑائی سے انکار کیا، اپنی طرف متوجہ ہونے والے عہدوں کو اپنے آپ سے ہٹایا، اور ان کے علمی مرتبے کی وجہ سے جو ان کو مقام اور منزلت حوض علمیہ میں مل سکتی تھی اس سے انہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ اس علمی مرتبے پر تھے کہ مرجعیت ان تک پہنچ سکتی تھی لیکن آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔
متخصص در اصول بود،
شیخ متحری کی خصوصیت یہ کہ یہ علم اصول کے ماہر تھے،
متخصص در فلسفے بود،
فلسفے کے ماہر تھے،
فقیح بود،
فقیح تھے،
بہترین بود،
ہر لحاظ سے بہترین تھے،
ولی با جہان شناسی کی پیدا کرتے بود و ایمان به این جهان شناسی و اینکه امروز اسلام چه نیاز دارد قدم بردار، قم رو ترک کرد، رفت به طرف دانشگاه۔
لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ فقیہ تھے، فیلسوف تھے، فلسفی تھے، بہترین تھے، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے جو دنیا کی پہچان کی تھی اور اس پہچان کی نسبت اپنا جو وظیفہ سمجھا تھا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس وظیفے کی ادائیگی میں لگ
گئے۔
لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ حوضے میں ہی رہیے، دوسرے کاموں کو چھوڑیے،
آینده آقای خودت به مخاطره میفته،
اگر آپ ان کاموں کو چھوڑ کر نکل جائیں گے تو آپ کی آئندہ حوضے میں آنے والی مقام اور منزلت کم ہو جائے گی۔
عملا گفت آینده من به خطر میفتد اما اسلام توسعه پیدا کرد۔
لیکن شیخ متحری نے اپنے عمل سے ان لوگوں کا جواب یہ دیا کہ بے شک میرا مستقبل خطرے میں پڑتا ہے، پڑ جائے، لیکن اسلام کا بچانا بہت ہے،
بے تہران آمد
اور اسلام کو آگے بڑھنا چاہیے، اسی وجہ سے پھر آپ تہران تشریف لے آئے،
گفت میخوام مدرک بگیرم،
اور پھر وہاں پہ آ کر آپ نے ڈگری کے حصول کے لیے کوشش کی۔
یکی از دوستان ایشون که غیر معمم هست نقل میکرد،
شیخ متحری کے دوستوں میں سے ایک شخص ہیں کہ جو معمم نہیں ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے،
از فیلسوفان ایران ہے
اور ان کا تعلق آج بھی ایران کے فلسفیوں میں ہوتا ہے۔
آقای مطهری آمد شرکت کرد در امتحان دانشکده معقول و منظور،
اور شہید متحر ان کے دوست کے جو آج بھی موجود ہیں، فلسفی ہیں لیکن معمم نہیں ہیں، بیان کرتے ہیں کہ شہید متحری آئے تہران اور آنے کے بعد آپ نے دانشکدہ الہیات میں، جس کو اس زمانے میں دانشکدہ معقول و منقول کہتے تھے، اس میں امتحان دیا،
امتحان داد، اوراق امتحانیہ رو تحویل داد،
اور امتحان دینے کے بعد ان کا امتحانی پرچہ آگے بڑھا دیا گیا۔
آقای راشد کہ از ممتحنین و رئیس ممتحنان بود،
اس زمانے میں جو ایگزامینیشن کے کنٹرولر تھے ان کا نام آقای راشد تھا،
ایشون ان وقتی کہ اوراق امتحانیه آیه مطهری رو میبینیم، عجب از خودشون دقیق تر،
اور جب ان کے ان کنٹرولر نے جو ممتحن تھے انہوں نے ان کا امتحانی پرچہ دیکھا تو دیکھ کے تعجب ہوا، کہنے لگے کہ بہت دقیق چیزیں اس میں لکھی۔
ان آقا اساتید امتحان رو جمع کرد و ببینید چه نویتره،
اور انہی راشد صاحب نے اس وقت جتنے بھی فلسفے کے استاد تھے موجود اس فیکلٹی کے اندر سب کو جمع کیا اور شہید متحری کا امتحانی پرچہ دکھایا، کہا دیکھو کیا لکھا ہے اس شخص،
بعد دیدن بابا این مرد اس متحر،
اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ایک پاک و پاکیزہ مرد ہے،
رہا کرده ہمیں چیز رو آمده،
ہر چیز کو، ہر مقام کو چھوڑ کر یہ آگئے ہیں۔
خب شروع کر به تدریس کردن بعد از مدتی،
اور کچھ عرصے بعد شیخ متحری نے پھر اسی یونیورسٹی میں اس فیکلٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔
شما باور میکنید در سر کلاس مرحوم آقای مطهری رو شاگردان ارانی کتک زدن؟
متوجه شما
شاگردان ارانی، تقی ارانی، یکی از اساتید کمونست دانشکده آقای مطهری رو کتک زدن برای که برود.
اور اس زمانے میں کچھ ایسے افراد تھے کہ جو مارکسسٹ نظریہ سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں نے شہید متحری کی اہانت کرتے ہوئے اس فیکلٹی میں ان کو حتی پٹائی بھی کی ان کی،
ہیچ وقت دنبال اثبات خودش نبود،
لیکن شہید متحرک کبھی بھی اس کوشش میں نہیں تھے کہ اپنے آپ کو پہچانوائیں اور ثابت کریں.
اصول فلسفہ نوشتے,
آپ نے فلسفے کے اصول کے بارے میں کتاب لکھی.
فهم و متانت اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی به واسطه پاورقی های مرحوم آقای متنبری.
اور جو فلسفے کے بارے میں علامہ طباطبایی نے کتاب لکھی تھی, اس کتاب کو وضاحت کے ساتھ اور شہید متحری کے فٹ نوٹس کے ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں, وہ موجود ہے.
اما کنارش داستان راستان هم برای بچه ها نوشته.
اور ایک طرف جب آپ علامہ طباطبایی کی فلسفے کے اصول پر شرح لکھتے ہیں تو دوسری جانب اسی عالم میں آپ اسی وقت میں بچوں کے لیے سچی کہانیاں بھی لکھتے ہیں.
این معنا داره,
یہ ایسے ہی نہیں ہے, اس کا حساب کتاب ہے.
معنی از بچه ها گرفته تا فیلسوفان در مقابل همه مسئولان.
یہ جو شہید متحری نے کام انجام دیا کہ ایک طرف تو آپ فلسفے کی دقیق کتاب کی وضاحت اور شرح لکھ رہے ہیں تو دوسری جانب بچوں کی کہانیوں کی کتاب لکھ رہے ہیں, یہ لکھنے کے بعد آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, ثابت کرتے ہیں کہ بچوں سے لے کر فلسفیوں تک ہر کسی کی ذمہ داری ان کو ان کے مسائل سے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری
ہے.
یعنی شہید متحری کے نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے بچہ ہو یا فلسفی ہو, ضرورت کیا ہے اس کے مطابق کام کرنا
چاہیے. مسئلہ ہدایت ہے,
اصل مسئلہ ہدایت ہے.
گاہی با بیان کودکانے,
اب چاہے یہ ہدایت کا طریقہ بچوں کے انداز میں ہو.
گاہی با سخن فیلسوفانے,
اور چاہے اس کا طریقہ فلسفیانہ گفتگو ہو.
خود ان کی میتونے ان کارو بکنے, کسی کے خودش رو نہ بینے.
کون ہے کہ جو اس طرح سے کام کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی شخصیت کو مٹا دیا ہو,
دنبال اثبات خودش نہ بوئے,
جو اپنے علمی مطالب سے اپنے آپ کو نہ پہچانوانا چاہتا ہو.
80 جلد کتاب دلے,
80 جلدوں پر مشتمل آپ کے افکار آثار موجود ہیں.
شما الان برید نگاه بکنید که ان کتاب های آقای مطهری برای بیداری اسلامی امروز نوشته شده,
اور آپ اگر ان کی کتابوں کا دقیق مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ گویا آج کی جو دنیا میں بیداری کی ضرورتیں ان کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے.
خب کار به کجا رسید؟ مقدمات تو
یہ ساری مقدماتی بحث ہے.
من معمولا راجع به افراد حرف نمیزنم,
میری روش یہ ہے کہ میں معمولاً لوگوں کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا ہوں.
بلے, چون در اون جلسه ای که مربوط به مرحوم آیت الله سعد بوده, بعضی از دوستان میخواستن من بیشتر راجع به این شخصیت ها حرف بزنم, به عنوان مقدمه دارم میگم.
لیکن چونکه جو اس سے پہلے ہماری ایک گفتگو ہوئی تھی مدینۃ العلم میں, جس میں شہید باقر صدر کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی, بعض دوستوں نے کہا کہ تھوڑا سا ذکر خود شخصیات کا بھی ہو, اس لیے مقدماتن مقدمی طور پر یہ بات کی.
بیان شخصیت افراد خیلی نیست,
لیکن ہماری زیادہ
شخصیت ظاہری,
ہماری جو کوشش ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم شخصیات کے بارے میں بیان کریں.
تکلیف ما بیان میتود انسان سازی ہونا,
بلکہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کریں گے جس سے انسان وجود میں آتے ہیں اور انسان بنتے ہیں.
خوب کار بے کجا رسید؟
شہید متحری کا مرحلہ کہاں تک پہنچا؟
کار بے انجا رسید ایک شب قبل از شہادتش یا دو شب قبل از شہادتش,
کہ ان کی شہادت سے ایک یا دو روز قبل کی بات ہے.
ایشون خانم ایشون ایشون نیمی شب کو ہمیشہ بیدار بود, یادتون باشه.
ہمیشہ اس بات کو ذہن رکھیے گا کہ شہید متحری ہمیشہ راتوں کو بیدار رہنے والے تھے, سحر خیز تھے.
یادتون باشه بدون سحر چیزی نمیجی, موفق نمیجی.
یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سحر خیزی کے بغیر کوئی مقام نہیں مل سکتا.
این گنج سعادت که خدا داد به حافظ از ورد دعای شب و آه سحری بود.
حافظ کا شعر ہے کہ جس خدا بند عالم نے جو حافظ کو یہ مقام اور اتنا اثر عطا کیا ہے, یہ فقط سحر خیزی اور اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے.
خب بلی بیدار شدن ایشون وقت داشت,
لیکن ان کے بیدار ہونے میں بھی نظم تھا اور وقت کی پابندی تھی.
خانم ایشون میگد که دیدم لامپ اتاق ایشون روشن شده, من بیدار بودم, دیدم لامپ روزتر روشن شد.
چونکہ ان کے اٹھنے کا بھی ایک وقت تھا, نظم تھا ان کے کاموں میں, تو ان کی زوجہ نقل کرتی ہیں ان کی شہادت سے ایک یا دو دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے کمرے کی لائٹ وقت سے پہلے جلی بھی نظر آئی.
ایک ساعت و نیم قبل از ہر شب
نہیں تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کی بات
ہے،
اور کہتی ہیں چونکہ وقت سے پہلے ان کی لائٹ چلی تھی، میں گئی اور میں دروازہ گھٹگھٹایا، میں کمرے میں داخل
ہوئی،
میں دیکھا کہ عجیب ان کا حال، عجیب سی حالت ہے ان کی،
یہ حالت معنوی و بشاشت خاص دارے،
لیکن اس حالت کے اندر معنویت نظر آ رہی ہے، معنویت چھلک رہی تھی.
گفتم چه شده آقا؟
میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟
وہ امشب در خواب خدمت نبی اکرم رسیدم.
شاید متحری نے جواب دیا کہ میں آج رات خواب میں رسول اکرم کی خدمت میں پہنچا،
نبی مکرم لبا و بوسید،
اور رسول اللہ نے اس خواب میں میرے ہونٹوں کا بوسا لیا.
الان گرمی لبهای پیغمبر بر لبان منه،
اور ابھی بھی میں رسول اللہ کے پاک ہونٹوں کی گرمی کو محسوس کر رہا ہوں.
الان بر لبان منه،
ابھی میرے ہونٹوں پہ ان کی گرمی محسوس ہے.
کہ اللہ داره امضا میکنه این گفته ها رو،
یعنی شاید ایسا ہے کہ جیسے میں نے جو کچھ کہا ہے اسلام کے بارے میں، رسول اللہ نے اس بوسے کے ذریعے اس کو تائیدی سند عطا کی ہے.
ولذا به خانمش گفت یہ معنی دیگه هم داره،
اور ان کے انہوں نے اپنی زوجہ سے بیان کیا کہ اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے اس خواب کا،
معنی این است کہ کار دیگه تمام ہے،
اور وہ جو تعبیر دوسری تعبیر کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اب میرا وقت آخر آ چکا ہے.
حالا چجور تو ذہن آئی متحری میاد کہ کار تمام ہے، نہیں فهمم،
نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں اس خواب کو دیکھ کر شیخ متحری نے کہا کہ بس اب میرا وقت نزدیک آ گیا.
شب بعد ترور شد،
اور اس کے اگلے دن ہی شیخ متحری کو شہید کر دیا گیا.
من یہ نکتے ہی رو در اینجا جب انہا بہتون بگم، این نکتے خیلی مهم ہے،
ایک انتہائی اہم نکتہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں.
این تجربے یہ کاری من ہے،
یہ میرے کاموں کا تجربہ اور اس کا تجرباتی ایک بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.
این جریان گروہ فرقان،
ذہن میں رکھیے گا کہ شیر متحری کو جس گروہ نے مارا اس کا نام فرقان تھا.
میں یہ ہم مباحثے ہی داشتم،
اور آغا فرماتے ہیں کہ آغا کا ایک مباحثہ، ہم مباحثے ایران میں جو رسم ہے حوزے کی، جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو دو لوگ، تین لوگ، چار لوگ مل کر مباحثہ کرتے ہیں طرز کا، اس کو کہتے ہیں ہم مباحثے.
وہاں خیلی رفیق بودیم،
جی
وہاں رفیق بودیم.
آغا فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہم مباحثے تھا اور بہت زیادہ ہم آپس میں دوست تھے.
یہ آقای پروین ہم مباحثے من درس میکنم،
اور ایک آدمی تھا کہ جو میرے ہم مباحثے کے، یعنی ہم درس جو آدمی تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے درس پڑھا کرتا تھا.
ولی احساس میشد کہ این نسبت به روحانیت اصلی را مشکل داره،
اور وہ جو شخص میرے ہم مباحثہ کے ساتھ آگے بیٹھا کرتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ روحانیت سے، علماء سے زیادہ خوش نہیں ہے،
یہ مشکل اخلاقی داره،
اور اس کے اندر کوئی اخلاقی مشکل ہے.
بعد از مدتی من دیدم این آقا رفته گروه فرقان رو تشکیل داده،
اور آقا فرما رہے ہیں کہ بعد میں وہی شخص سبب بنا کہ یہ گروہ فرقان وجود میں آیا،
و همین گروه فرقان آمد آیت الله مطهری رو ترور کرد،
اور اسی گروه فرقان اور اس کے افراد نے آگے شہید مطهری جیسی عظیم شخصیت کو شہید کیا.
جوان ها یادمون باشه جدا شدن از روحانیت حقیقی،
نوجوانوں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حقیقی علماء سے دوری،
دور شدن از علماء حقیقی، بعضاً خدای ناکرده انسان به انحراف کشیده میشه.
حقیقی علماء سے دوری بسا اوقات انسان کو انحراف کے راستے پر لے آتی ہے.
خب این یه مقدمه ای بود مربوط به آیت الله مطهری،
یه شهید مطهری سے متعلق ایک مقدماتی گفتگو تھی جو میں نے پیش کی.
اما من بنا دارم امشب اون چی که پیام، بعضی از پیام های ایشون رو خدمتتون عرض کنم،
لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں کہ جو شہید متحری کے پیغام ہیں ان پیغامات میں سے چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں.
معمولا این نکات مربوط میشه به مسائل اجتماعی،
اور ان نکات کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ اجتماعی مسائل سے ہے،
نکات فلسفی، فقہی، اصولی، تفسیری نہیں،
اور ان کے جو اور بھی نکات ان کے آثار سے نکالے جا سکتے ہیں، فلسفی، فقہی، حقوقی، میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا.
نکاتی متخذ از اسلام مربوط به اجتماع،
اور ایسے نکات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو اسلام سے لیے گئے ہیں اور اجتماعی معاملات سے تعلق ہے،
چیزی کہ واقعا ضرورت دارے نقل،
ایک ایسی بحث کی جس کی آج بھی ضرورت ہے معاشرے میں.
من عبارت ایشون رو میخونم فصل اول،
اور میں ان کی عبارت کو آپ کے سامنے پڑھوں گا
فصل اول.
اگر نے اس بحث کو چیپٹر وائز تقسیم کیا ہے، میں جہاں جہاں فصل کہیں گے میں چیپٹر کا استعمال.
اگر میخواہی عبارت رو ببینید، اگر میخواہی در نزد ملل جہان ارزش پیدا کنی.
اب شہید مطہری کے الفاظ ہیں جس میں شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی قوموں کے درمیان کوئی ویلیو پیدا کریں، حیثیت پیدا کریں.
ایک فیلسوف، یک کسی کے کار تشکیلاتی سیاسی کرده، یک کسی که از اسلام گرفته آنچه که باید بگیرد آمده خلاصه کرده، تجربه خودش رو داشته از اسلام رو حالا داره بهت میگه.
انتہائی اہم نقطہ ہے جس کو آقا نے بیان کیا، وہ یہ کہ ایک ایسا شخص کہ جو فلسفی ہے، سمجھدار ہے اور فقیہ بھی ہے، انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں اور زندگی میں تجربات کیے، اسلام کی نگاہ کو حاصل کیا، اس کے بعد اپنے اس تجربے کی روشنی میں جو کچھ حاصل کیا وہ بیان کر رہے ہیں.
اون چیزی در این بخش هست اساره سلسله زیادی از مسائل علمی ہے،
اور جو کچھ بھی یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے یا شہید مطہری نے بیان کیا، یہ ان کی متواتر علمی کاوشوں کا نچوڑ ہے.
اگر میخوای در نزد ملل جہان ارزش پیدا کنی،
شہید مطہری فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی اقوام میں آپ کی کوئی حیثیت بنے،
کہ ہم بلوک شہر روی تو حساب کنن،
اور اس طرح آپ کی حیثیت بن جائے کہ آپ کے اوپر مشرقی دنیا بھی اعتبار کرے،
ہم بلوک غرب
اور مغربی دنیا بھی آپ کی حیثیت کے قائل ہو جائے،
و سرنوشت تو را او در اختیار نگیرد،
اور اس مرحلے پہ آپ پہنچ جائیں کہ آپ کے مقدرات ان کے ہاتھوں سے باہر نکل جائیں،
و برای تو تصمیم نگیرد،
اور آپ کی زندگیوں کا فیصلہ وہ نہ کر پائیں.
باید چند تا کار رو انجام بدید.
تو پھر چند کام اس کے لیے ضروری ہیں جنہیں انجام دینا ہے. شیخ مطہری کی تعبیر ہے،
امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید.
بس پہلا مرحلہ جس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے استقلال کو حاصل کر سکیں، وہ یہ کہ امر معروف اور نہی عن منکر کے فریضے کو انجام دینا.
دو، همبستگی و همدردی اجتماعی داشته باشید.
دوسرا، آپ کو اپنے اجتماعی طور پر وحدت اور همدلی کا ثبوت دینا ہوگا.
اخوت و برادری اسلامی رو زندہ کنید،
اسلامی بھائی چارگی کی فضا کو حاکم قائم کرنا ہوگا.
چهار، از بیخبری پرهیز کنی.
چوتھا رکن اس عظمت کو حاصل کرنے کا یہ کہ دنیا میں ہونے والے حالات سے غافل نہ رہیں.
از ضعف و کسالت پرهیز کنی،
اور کمزوری اور ناتوانی سے پرہیز کریں.
چند تا چیز شد؟
کتنی چیزیں ہو گئی؟
پنج تا چیز.
پانچ،
امر بالمعروف و نهی از منکر،
پہلا رکن امر المعروف اور نهی عن المنکر کا وظیفہ،
همبستگی و همدردی اجتماعی،
وحدت اور همدلی،
اخوت و برادری اسلامی،
اسلامی بھائی چارہ،
پرہیز از بیخبری،
غفلت سے
دوری از ضعف و کسالت،
اور ناتوانی اور کمزوری سے دور.
این پنج تا چیز در سفارش اول مرحوم آقای مطهری آمده.
بس یہ پانچ نکات ہیں جن کو شہید مطہری نے اپنی وصیت میں نقل کیا.
حالا من میخوام این پنج مسئله ایشون رو مقداری به شکل فهرستی براتون تحلیل کنم،
اور میں آپ کے سامنے ان کے پانچ نکات کو تھوڑا سا فہرستوار بیان کرتا ہوں.
اول، امر معروف و نہی عن منکر،
پہلا نکتہ جس کو آپ نے بیان کیا وہ تھا امر معروف اور نہی عن منکر کا وظیفہ.
اما یادتون باشے امر معروف و نہی عن منکر شرائط داره،
اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امر معروف اور نہی عن منکر کی اپنی شرائط ہیں.
همینطور دیگران رو نباید نمیتونیم تفسیر کنیم،
ہم ایسے ہی کسی کو فسق کی نسبت نہیں دے سکتے، اس کی شرائط ہیں.
مسئله شناخت معروف است، شناخت منکر است، رعایت مراتب امر معروف و نهی از منکر است.
جو یہ کام انجام دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ معروف کو سمجھے، منکر کو سمجھے، اس کی شرائط سے آگاہی حاصل کرے.
برادران من، هر طایفه‌ای، هر قومی، هر ملتی که این نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر داشته، فساد، تباهی در اون کم می‌شده.
عزیزم، جس جس قوم کے اندر بھی یہ وظیفہ زندہ رہا، امر معروف اور نہی عن منکر کے ذریعے سے عمومی نظارت رہی کاموں کے اوپر، وہ قومیں، ان کے اندر فساد نسبتاً کم رہا ہے.
ببین، اول امر معروف و نہی عن منکر کننده خود خدا،
یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ سب سے پہلا امر معروف کرنے والا اور نہی عن منکر کرنے والا خود خداوند تعالی ہے.
سنت و سیرت خدا،
یہ خدا کی سنت اور روش ہے.
حتی خلق، صفت خلقی خدا، خلقی فعلی البته،
یعنی خداوند عالم کی ایک خلقی صفت ہے امر معروف اور نہی عن منکر کرنا،
یادتون باشه. و این خصیصه از خدا باید در ما هم باشه،
اور یہی خدا کی صفت، اس کا عکس ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے.
از کجا میگی؟
کہاں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں؟
قرآن میخونیم دیگه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا امر به عدل و احسان کنه. چرا؟ چون معروفن.
یعنی ہم نے کیوں کہا کہ ہمارے اندر بھی اس کی جھلک ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ خود خدا نے قرآن میں حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ خدا عدل اور احسان کا حکم دے رہا ہے. عدل اور احسان معروف ہیں،
خدا امر به معروف ہے،
پس خداوند عالم امر المعروف کرنے والا ہے.
و ایتاء ذوالقربا، امر به ایتاء ذوالقربا میکنه،
اور ایتاء ذوالقربا کی آیت اس کا اگلا حصہ ہے.
حالا یادتون باشه معنای تفصیلی این آیت چیه کار بهش نداریم،
البته ذهن میں رہے کہ میں اس آیت کی جو تفصیلی نکات ہیں اس کی جانب ابھی متوجہ نہیں ہوں،
چون من سعی میکنم دنبال این معانی این چنینی خیلی نداریم خستتون کنیم، فقط داریم اینو میگیم که خدا امر به معروفه.
بس من تفصیلی نکات بیان نہیں کر رہا، اتنا ذہنوں میں رکھیے کہ پہلا امر معروف کرنے والا خود خدا ہے.
و ینهى عن الفحشاء والمنکر والباغی، شما رو نهی میکند از فحشاء، منکر و باغی.
اور خود اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان کیا کہ پہلے خدا نے کہا کہ امر، خدا امر کرتا ہے امر معروف کا، آگے لگے کہا کہ خدا نہیں کرتا ہے کہ فحشا اور بغاوت اور ان چیزوں سے پرہیز کرو.
حالا بغاوت چیئے؟ بمرے
بغاوت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، ابھی ہم بیان نہیں کرتے.
فساد چیئے؟ بمونے.
فساد کی کیا تعریف ہے؟
فحشا چیئے؟ بمونے. منکر چیئے؟ بمونے.
منکر، فحشا، فساد، کیا ان کے مطالب ہیں، ابھی ہم نہیں بیان کرتے.
یعظکم لعلکم تتقون، خدا داره شما رو موعظه میکنه.
قرآن کی آیت ہے کہ یعظکم، خدا تمہیں موعظه کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، متقی بن جاؤ.
پس خدا امر به معروف و نهی از منکر.
پس ہماری اس گفتگو کا ابھی تک نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند عالم خود امر المعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا.
حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ، امر به معروف و نهی از منکر را دو صفت از صفات خدا میدونه.
امیر المومنین علی بن ابی طالب نے امر المعروف اور نہی عن المنکر کو خداوند عالم کی دو صفات کے ذیل میں بیان کیا ہے.
ان روایت رو ببینید، ان الامر بالمعروف و نہی عن المنکر خلقان من خلق الله، دو خلق از خدا، از خدا، خلق خدا هستن.
امام علی نے ارشاد فرمایا کہ امر المعروف اور نہی عن المنکر خداوند عالم کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں.
یہ خود صداشو کم کنید، ہمه رو از یاد
کم کر دیں آواز. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم.
امر به معروف، نهی از منکر، در بیان مولا امیر المومنین خلقان من خلق الله، دو صفت خلقی از خدا.
امر المعروف و نهی عن المنکر امام علی علیہ السلام کی گفتگو میں آپ کی تعلیم کے مطابق خدا کی دو صفات ہیں.
خب ما میگیم حرفی نزنیم، امر معروف رو نکنیم، نهی عن المنکر فلانی بدش بیاد، رئیس کارخانه است، رئیس اداره است، آقای محله.
بس اب جب ہمیں کسی ایسی منزل پہ آنا پڑتا ہے جہاں امر معروف یا نہیں عن المنکر کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ادارے کا ہیڈ ہے، محلے کا ہیڈ ہے، محلے کا سر وہ ہے، بڑا آدمی ہے، ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے، برا مان جائے.
ممکن ہے رزق کم بشے، سیلی بخوریم، اخراجی بشیم.
ممکن ہے کہ جب ہم اس کو امر معروف نہیں عن المنکر کریں تو اس کے نتیجے میں ہم سے لڑائی ہونے لگے، ہماری پٹائی ہو جائے، یا حتیٰ ہمیں جاب سے نکال دیا جائے.
درست ہے نا، ترک کر دیا نا.
حقیقت میں ہم نے امر المعروف کو اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا؟
امیر المومنین فرمود خلقان من خلق الله لا يقربان من اجل ولا ينقصان من رزق. نہ اجلی رو نزدیک میکنه، نہ رزقی رو کم میکنه.
ہم ان اندیشوں کے تحت رک جاتے ہیں جو ابھی آغا نے بیان کیا کہ نامعلوم کیا ہوگا، ہمارے جاب کا مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے تعلقات کا مسئلہ ہوگا. امام علی نے آگے بیان کیا کہ یہ ایسی صفات ہیں امر المعروف اور نہی عن المنکر کہ ان کو کرنے والے کی نہ موت نزدیک آئے گی اس کی وجہ سے، نہ اس کے رزق میں کوئی کمی ہوگی.
خداوند عالم در قرآن بعضی از مواقع میخواد معروف رو یادتون بده.
خداوند عالم قرآن کریم میں ہمیں معروف کی تعلیم دیتا ہے.
تنها امر معروف نمی کنه، مصداق معروف رو هم مشخص می کنه.
اور فقط حکم نہیں دے رہا کہ امر المعروف کرو، بلکہ معروف کا مصداق بھی بیان کر رہا ہے.
میگه جامعه باید مصداق معروف رو هم بشناسه.
اور خدا یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کو معروف کے مصادیق اور مصداق کا پتہ ہونا چاہیے.
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها.
معروف کی پہچان کیا ہے؟ خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ امانت کو اس کے اہل لوگوں تک، امانت جس کی امانت اس تک واپس لوٹا دو.
سری رو به عنوان امانت به پیش گذار، مبادا افشا کنی.
خب آپ اس امانت پہ ذرا غور کیجئے گا. امانت فقط ظاہری نہیں، بلکہ اگر کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہے اس کی بھی حفاظت کرنی.
مالی رو به نحو امانت پیش گذار، مبادا خیانت کنی.
اب کسی کا مال اگر آپ کے پاس امانتن ہے تو اس میں خیانت نہیں ہو سکتی.
مال یتیمی رو فلوس گذار، مبادا خیانت کنی.
کسی یتیم کا مال آپ کے ذمے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے.
خدا ہمیں جان رو بهت داده کہ سالم سالم باشه، مبادا خیانت کنی.
حتی خداوند عالم نے یہ نفوس اور یہ جان ہم کو دی کہ اس قوم صحیح و صالح پاک و پاکیزہ لوٹانا ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی.
ولایت مولا امانت ہے، مبادا خیانت کنی.
امیر المومنین کی ولایت ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے.
پستی که بهمون میدن امانت ہے، مبادا خیانت کنی.
جو عہدہ جو مرتبہ ہمیں ملتا ہے وہ ایک امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے.
این منصب هایی که بعضا دست ما هست اینا امانت هند.
بعض عہدے، بعض عہدے ہمارے اوپر جو آ جاتے ہیں، لاگو ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر امانت ہیں، ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے.
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، مبادا سر کلاس تقلب کنی.
خداوند عالم نے کہا کہ امانت کو اس کے اہل تک لوٹا دو، ایسا نہ ہو کہ کلاس میں بیٹھ کر چیٹنگ کرنا شروع کر دو.
مبادا در جلسے امتحان تقلب کنی،
امتحانی جلسے میں آ کے چیٹنگ کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
مبادا توی ادارے تقلب کنی،
ایسا نہ ہو کہ اپنے ادارے میں، دفتر میں کسی سے غلط کام کریں، چیٹنگ سے کام لیں.
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت رو به اهلش برگردون.
خدا کہہ رہا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک لوٹا دو واپس.
این یک. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اون وقتی که قضاوت میکنید قضاوت عادلانه بکنید.
پس پہلی چیز تھی جس کو خدا نے کہا کہ امانت کو اس کے اہل تک لوٹا دو، دوسری جگہ خدا بیان کر رہا ہے، مصداق بیان کر رہے ہیں معروف کا. پہلا مصداق امانت کی ادائیگی پلٹانا، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو.
این رفیق من ہے، این همحزبی منه، این بچه محله منه، این همشهری منه. مبادا این مسائل باعث این بشود که خدای نکرده ما به عدالت قضاوت نکنیم.
بس ایسا نہ ہو کہ جب کسی جگہ فیصلہ کرنا ہو، ہمیں کسی جگہ قضاوت کرنی ہو، تو وہاں رشتہ داریوں کو، تعلقات کو، دوستیوں کو، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور عدل کو پامال کر دیں.
پس خدا دو مصداق از مصادیق معروف رو در این آیه بیان کرده.
پس اس آیه کریمه میں خداوند عالم نے معروف کے دو مصداق کو بیان کر دیا.
یکی رد امانت است و اهل،
پہلی چیز تھی امانت کو اس کے اہل تک لوٹانا.
یکی قضاوت عادلانه است بین مردم،
اور دوسرا عادلانہ فیصلہ کرنا.
گاهی هم بعضی از مواقع آمده مصداق منکر رو بیان کرده. یا که دارم میگم برای این که متوجه بشید،
یه نکات آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا متوجہ ہو جائیں کہ خدا نے فقط حکم نہیں دیا امر معروف و نہی منکر کا، بلکہ مصادیق بیان کی.
من آمدم از مصادیقی انتخاب کردم کہ این مصادیق مصادیق اجتماعی ہم ہیں،
اور میں نے ان مصادیق کا ان مصداقوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو اجتماعی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں.
تو سازمانتون، تو کارتون، تو چھ میدونم ہمیں جب بے دردتون میخورے،
یعنی یہ ایسے مصداق ہیں کہ جو معاشرے میں ہر جگہ جن کی ضرورت پیش آتی ہے.
آمده در بعضی از آیات نهی کرده است از مصداق منکر.
بعد دوسری جگہ پہ جہاں معروف کے مصداق بیان کی، قرآن نے بعض جگہوں پہ منکر کے بھی مصداق کو بیان کیا ہے.
مانند نهی از خیانت به خدا و رسول خدا،
جہاں پہ بیان کیا کہ خدا اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، یہ ایک منکر تھا جس سے خدا نے روکا.
یادمون باشه این جامعه اسلامی، این جامعه اسلامی، این جامعه مال خدا.
ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسلامی معاشرہ در حقیقت خدا کا معاشرہ،
این دین مال خدا،
دین خدا کا دین ہے،
این مردم مال خدا،
حتی لوگ خدا کی ہیں.
بله، مبادا خیانت کنی که خیانت به اینا خیانت به خدا،
چونکہ این تمام چیزیں خدا سے متعلق ہیں، لہذا اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت ہو جائے، کہ ان سے خیانت کرنا خدا سے خیانت کرنا.
یا ایها الذین آمنوا ای مسلمون ای مؤمنین لا تخونوا الله والرسول، مبادا به خدا و رسول خیانت کنید.
ایمان لانے والوں، ایسا نہ ہو کہ تم خدا اور رسول کے ساتھ خیانت کر بیٹھو.
ببینید در صدر اسلام ایک خیانت شد، هنوز دامنگیره، تا آخر هم دامنگیره.
آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ جو صدر اسلام میں خیانت ہوئی ہے اسلام کے ساتھ، اس کے نتائج آج تک سب کو بھگتنے پڑ رہے ہیں.
گایم خدا از نهی از منکر با یه بیان لطیفی بیان کرده.
بعض اوقات خداوند عالم نے نهی عن المنکر کو ایک لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے.
ظاہرش امر است، باطنش نهی است.
ظاہر میں جب آپ دیکھیں گے آیت کے ظاہر کو لگے گا کہ یہ امر ہے، حکم ہے، لیکن حقیقت نهی ہے، وہ منع کیا گیا ہے کسی کام سے.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مسلمونا، ای مؤمنین، خودتون، بچهاتون، خاندانتون، بستگانتون رو از آتش نگه دارید.
مثلا یہ آیه کریمہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ.
خداوند در کل ادیان آمده این امر معروف و نهی از منکر رو قرار داده.
تمام ادیان الہی میں یہ امر المعروف اور نہی المنکر کا فریضہ ہمیشہ موجود رہا ہے.
پس تا اینجا خدا امر به معروف و نهی از منکر شد، درسته؟
پس یہاں تک ہماری بات کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند عالم خود سب سے پہلے امر المعروف اور نہی المنکر کرنے والا ہے.
امرها و نهیها، امرهای و نهیای خداوندی بود برای ما،
اور یہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے چند مصادیق
پیغمبر این چنینه و این امت هم باید این چنین باشن.
تورات اور انجیل میں جب خبر دی گئی ہے کہ ایک نبی اس طرح سے آئے گا، اس کے بعد بیان کیا گیا کہ نبی امر معروف اور نہی عن منکر کے فریضے کو انجام دے گا، بس اگر نبی ایسا ہے تو امت کو بھی ایسا ہونا چاہیے.
اجمالا بگم آی مطهری حرفشون این است که اگر بخواید یک جامعه ای داشته باشید آقا متعالی پویا،
اجمالی طور پر بیان کر دوں کہ شہید مطہری کی نگاہ میں اگر ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں کہ جو سرداری کر سکے، غلام نہ ہو، اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو، استقلال کے ساتھ آگے بڑھے،
باید امر معروف و نہی عن منکر داشته
باشه. اس کی جو شرط ہے، اساسی شرط، وہ امر معروف اور نہی عن منکر کے وظیفے کی ادائیگی.
بعضی از مقدسین راحت طلب،
بعض ایسے افراد کے جو معاشرے میں مقدس ہوتے ہیں لیکن آسانی اور آسائش طلب ہوتے ہیں.
نماز خوننا کہ مشکل نہ دارے، کہ
نماز میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی،
اما در مقابل ایک حاکم جائر مقابلہ کردن این مشکل دارے.
نماز پڑھنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن کسی ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے.
درست ہے نا؟
صحیح ہے یہ بات.
مشکل داره یا نه؟
مشکل یا نه؟
خب بعضی از مقدس نماها،
بعضی از افراد که جو مقدس نمایی کرتے ہیں،
نماز میں خونے
نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
حج میرے
حج پر جاتے ہیں،
نمیدونم مشہد میرے
زیارتوں پہ جاتے ہیں،
تسبیح دست میگیرے،
ہمیشہ تسبیح پھیرتے رہتے ہیں،
خوبہ ہا،
یہ تمام چیزیں اچھی ہیں.
خب وقتی بهش میگه آقا چرا امر بالمعروف و نهی از منکر نمی کنی؟
جب اسی سے کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے آپ؟
میگه بابا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ما باید اول خودمون ہدایت بشیم بعد ببینیم چه خبر.
فوراً یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی.
علیکم انفسکم،
اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دیکھو.
لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم،
جو گمراہ ہے اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی نقصان نہیں ہوگا.
استدلال و تکیه بر چنین آیاتی این وظیفه مهم جامعه ساز رو ترک میکنن.
اپنی آسائش طلبی کی خاطر قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں اور عمل معروف جیسے عظیم وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں.
میں میگم بابا تو داری فرار میکنی.
اس کا جواب یہ کہ ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ فرار اختیار کر رہے ہیں.
مگر تکمیل شدن هدایت نفس این نیست به دستور خدا عمل بکنیم؟
مگر خداوند عالم کی هدایت پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو مکمل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ خدا کے حکم کو مانے؟
ہاں مگر این نیست. هدایت شدن این است من به اون چی که خدا گفته عمل کنم.
یعنی اگر میں هدایت پا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ میں خدا کے امر پر پابند رہوں.
خدا گفته امر معروف کن نهی از منکر کن.
اب خدا ہی نے تو کہا ہے قرآن میں کہ امر معروف اور نهی عن المنکر کرو.
من با این آیه فرار بکنم از امر معروف نهی از منکر کردن.
لیکن ایسے افراد ان آیتوں کا سہارا لے کر اس وظیفے سے فرار کرتے ہیں.
اول قدم ہے در ضلالت ہے.
یہ جو شخص سمجھ رہا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں اور امر معروف سے بچ رہا ہوں، یہ شخص ہدایت پہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کی طرف پہلا قدم اٹھا رہا ہے.
تو با استناد به آیه قرآن داری از هدایت الهی فرار میکنی.
یعنی یہ شخص سے کہا جائے کہ تم قرآن کریم سے استدلال لا رہے ہو لیکن خدا کی ہدایت سے دوری کا راستہ اختیار کر رہے ہو.
بلے ہس یا نہ،
ایسا ہے یا نہیں حقیقت میں؟
این یک. پس ببینید عزیزان من، یکی از دست حالا سفارش ها، خواسته ها، وصیت ها، نصیحت های مرحوم آی مطهری چی بود؟
پس شہید مطہری کی ایک وصیت کہیے، اس کو نصیحت کہیے، سفارش کہیے، جو دل چاہے آپ اس کو نام دیں. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ امر المعروف اور نہی عن المنکر.
اگر وہ امر المعروف نہی عن المنکر کریم چھ میشے،
اگر ہم نے اس وظیفے کو انجام دیا تو کیا ہوگا؟
آغائی و سیادت،
تو ہم آغا بن جائیں گے، پھر دوسروں کا حکم ہم پہ لاگو نہیں ہوگا.
شرط دومی کہ ایشون آورده،
دوسری شرط جس کو آپ نے بیان کیا،
همبستگی،
وحدت،
انسجام،
آپس میں
ایک پارچه شدن،
ایک ہو جانا.
راجع به اینم یه توضیح براتون بدم،
اس کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کرتا ہوں.
اگر میخواید جامعه نافذ داشته باشید،
اگر آپ ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں کہ جو معاشرہ کاموں کو اچھے طور پر انجام دے سکے،
اگر میخواید سازمانی داشته باشید متحرک، مترقی، خوب،
اگر آپ ایسے ادارے چاہتے ہیں، ایسی تحریک چاہتے ہیں کہ جو اچھے کام انجام دے، متحرک ہو،
اگر میخواید دشمن طمع درتون نکنه،
اگر ہماری خواہش یہ کہ دشمن ہمارے اندر نہ نفوذ کر سکے نہ ہماری طرف کسی لالچ کو رکھ سکے،
عزیزان من با ہم تقریب کنید،
اس کے لیے لازمی شرط یہ کہ ہمیں آپس میں ملنا ہوگا،
به ہم نزدیک بشید،
ہمیں ایک دوسرے کے نزدیک آنا ہوگا،
ہم دیگر رو تحمل کنید،
ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا،
با ہم عداوت نکنید،
ہمیں ایک دوسرے سے دشمنی سے دور اختیار کرنا ہوگا،
بغضا نکنید،
ہمیں ایک دوسرے سے غیظ و غضب سے پیش نہیں آنا ہوگا.
نه، هم دیگه رو تحمل کنیم، مشکل نداره.
ایک دوسرے کو تحمل کرنا اتنا مشکل نہیں.
آخه من که نیامدم که اسیر خواسته ها و امیالم باشم، من آمدم مطیع خدا باشم.
میں اس لیے نہیں آیا، مجھے اس لیے حیات نہیں دی گئی کہ میں اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاؤں، میں اس لیے اس دنیا میں آیا ہوں کہ خداوند عالم کا مطیع و فرما بردار بنوں.
چجور ما یک دست میشیم؟
کس طرح ہم ایک ہو سکتے ہیں؟
و اعتصموا بحبل الله،
اس کی دوران خدا نے رہنمائی فرمائی. و اعتصموا بحبل الله کی آیت رہنمائی کر رہی ہے.
ریشمان الهی،
خدا کی رسی،
به این چنگ بزنی،
خدا کی رسی کو تھام لی.
ولا تفرقوا،
آپس میں جدائی نہ ڈالیں، افتراق نہ کریں.
واذکروا نعمت اللہ علیکم،
خدا نے جو نعمتیں آپ پر نازل کی انہیں یاد کریں.
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم،
جب تم آپس میں دشمن تھے تو خدا نے تمہارے قلوب کے اندر الفت ڈال دی.
فاصبحتم بنعمته اخوانا،
اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے.
عزیزان من، برادران من، دوستان من، اگر با هم شدید دشمن براتون حساب باز میکنه، آقا میشید.
اگر آپ ایک ہو گئے، آپ نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام لیا، آپس میں دوری کو دور کر دیا، تو دشمن آپ سے ڈرے گا.
ببینید یہ مثال همین نزدیکی ها. در ایران ما تهدید ها فراوان بود تا دو سه ماه، سه چهار ماه قبل، دو ماه قبل.
ابھی اس کی ایک تازہ مثال، ابھی ایران کے جو حالات ہیں، دو چند مہینے پہلے بہت زیادہ ہمارے اوپر اقتصادی پابندی اور مشکلات تھیں.
مردم در امر انتخابات یہ انسجام کردن،
لوگوں نے جب انتخابات ہوئے اس کے اندر ایک وحدت کو ثابت کیا.
64% و بیش از 64% شرکت کردن در انتخابات مجلس.
پارلیمنٹ کا انتخاب تھا، انتخابات تھے، اس پارلیمنٹ کے انتخابات میں تقریباً 65% 64% سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی.
چند روز بعدش آقای اوباما یه نامه خدمت مقام معظم رهبری فرستاد که آقا ما قبول داریم.
ان انتخابات کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ اوباما نے رہبر معظم کی خدمت میں خط بھیجا کہ ہم قبول کرتے ہیں.
چی شد سرش؟ بابا با ہم شدن،
یعنی
مهم شدن.
ان انتخابات سے پہلے اتنا ایران کے اوپر پریشر تھا، اتنا اس کے اوپر زور زبردستی کی جا رہی تھی، انتخابات کے بعد کیوں لہجہ بدل گیا؟ اس لیے کہ لوگ ایک ہو گئے.
مهم شدن، مهم بشید.
جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے مسائل رہیں گے.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم وكن بله فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. حالا معنا نمی کنیم این رو. ببینید در صدر اسلام، در روزگار جاهلیت،
اول اسلام، صدر اسلام میں جب جاهلیت کا زمانہ تھا،
اوس و خزرج با هم دشمن بودن.
دو قبیله اوس و خزرج آپس میں دشمن تھے.
نه تنها اینا با هم جنگ داشتن، هر قبیله ای با هم جنگ داشت.
فقط این دو قبیلوں کی آپس میں جنگ نہیں تھی، بلکہ ہر قبیلے کی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جنگ ہوتی تھی.
بحث از مقدم شدن بود، آقا شدن بود، رئیس شدن بود.
اور یہ جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے پیچھے کیا فلسفہ ہوتا تھا؟ فقط ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، کمپٹیشن میں آگے آ جانا، چیزوں کو اپنے اختیار میں لے لینا،
غلبہ پیدا کردن بود،
دوسروں کو مغلوب کر لینا،
مطرح شدن بود،
اپنے آپ کو اوپر لے آنا.
اینا ہر کدومش بابا باعث این می شود که دوستان از هم جدا بشن.
یہ تمام چیزیں جن کو بیان کیا گیا کہ اپنے آپ کو اوپر لے آنا، دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو ثابت کر دینا، نتیجہ ان چیزوں کا ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے.
نمی بینید خودتون الان
دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟
الان مشاہدش نیستیم؟
کیا ابھی ہم اس کو مشاہدہ نہیں کر رہے؟
بابا این مشاجرات موجوده باعث این می شود اون دشمن قدار طمع کند.
ہمارے آپس کے یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ وہ دشمن ہماری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے.
منشأش ریاست طلبی،
اور ہمارے ان اختلافات کی جو وجہ ہے وہ ریاست طلبی ہے.
منشأش این است کہ سلطہ خواہی.
ان تمام چیزوں کے پیچھے فلسفہ ہے وہ فقط اتنا سا ہے کہ ہم اپنا تسلط چاہتے ہیں.
این ترور ہمارے چی اتفاق میفته؟
یہ کیوں مارا جا رہا ہے لوگوں کو؟
قصد قربت میکنن، برای خدا اقدام میکنن.
یہ کیوں لوگوں کو ماریں گے؟ خدا کی قربت کی خاطر ہو رہا ہے،
یا برای سلطه داره اقدام میشه،
یا پھر نہیں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے.
ہاں کدامه؟
حقیقت کیا ہے ان چیزوں کے پیچھے؟
خب همه به هم مشغول بودن، یک جامعه درگیر متعارض اسلام آمده.
خب اسلام کے اوائل کی بات ہو رہی ہے کہ اوس و خزرج کے قبیلوں کی جنگیں تھیں، آپس میں لڑ رہے تھے، ایک اس طرح کا معاشرہ تھا کہ جو آپس میں ہمیشہ الجھا رہتا تھا.
همین آدمای درگیر متعارضی که همدیگر رو میکشتن با قبول حقیقی اسلام. اهل ایثار شدن.
یہی قبائل کہ جو آپس میں ہمیشہ الجھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالتے رہتے تھے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایک ساتھ بیٹھ گئے.
ان درگیری ہا، کشت و کشتار ہا، عداوت ہا، بغض ہا، غضب ہا مبدل شد به یک چیز، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه.
اور اس کے بعد اس مرحلے تک بات پہنچ گئی کہ جب اسلام کو صحیح معنی میں انہوں نے قبول کر لیا تو یہی جو آپس میں بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، یہاں تک پہنچ گئے کہ دوسروں کی خاطر ایثار کرنے لگے، اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنے لگے.
برادری به جای دشمنی نشست،
دشمنی کی جگہ الفت آ گئی.
مہربانی به جای بغض نشست،
بغض و کینے کی جگہ مہربانی اور محبت نے لے لی.
دیگر دوستی به جای نمیدونم جنایت نشست،
اور جرم و جنایت کے مقابلے میں ایک دوسرے کی محبت نے لے لی.
وقت شدن انما المؤمنون اخوة،
اور اس کے بعد ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے.
مردمی که با راهزنی آبونان به دست می آوردن،
وہ معاشرہ، وہ افراد کے جو ڈکیتیوں کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹنے کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرتے تھے،
با راهزنی آبونان دیگران رو می بردن
اور دوسروں کو بھی اسی راستے سے کھلایا کرتے تھے،
کارشان به جایی رسید که در اون جنگ، در اون جنگ زخمی ها افتادن رو زمین تو جبهه در محضر رسول الله. اون آقا میگه آب رو برداشتم، دیدم یکی از اینا تشنه است، بردم بالا سرش.
اور یہی افراد کے جو ایک دوسرے کو لوٹا کرتے تھے، لوٹنے کے ذریعے اپنا رزق اور دوسروں کا حاصل کیا کرتے تھے، اسلام کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی کہ جب ایک جنگ کا موقع آیا اور جہاں یہ سب زخمی ہو کے گرے ہوئے تھے تو رسول اکرم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے ایک کو پانی پیش کیا،
ان آقا از من تشنے ترے.
تو انہی لوگوں میں سے ایک شخص جو زخمی تھا خود، اس نے کہا کہ نہیں مجھے پانی مت دو، اس کو دو، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے.
بابا باید به اینجا برسیم،
معاشرہ اس مقام تک پہنچنا چاہیے.
رفتم بالا سر او یکی.
اب جب اس کے پاس یہ پانی پلانے والا سقا پہنچا،
گفتم تشنه ای؟ گفت نه، فلانی از من تشنه تره، حالا زخم خورده، خون رفته، تشنگی آمده.
اس سقا نے جب اس کو پانی پیش کیا، اس نے حالانکہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اس کو ناتوانی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں مجھے پانی کی احتیاج نہیں، میرا فلاں بھائی زیادہ پیاسا ہے، اس کو دے دو.
رفتم سراغ دیگری،
تیسرے کے پاس پہنچا یہ پلانے والا،
نہ او از من تشنه تره.
اس تیسرے نے چوتھے کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں مجھے مت دو، اس کو پانی کی ضرورت ہے.
میگه بالای سر ده نفر رفتم که آب بدهم، او گفت او.
کہتا ہے، یہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں 10 لوگوں کے پاس پانی کا کوزہ لے کر گیا کہ ان میں سے کسی کو پانی پلاؤں، سب نے ایک دوسرے کی طرف بات کو ٹال دیا کہ نہیں مجھے نہیں، اس کو دو، اس کو جا کے پانی.
برگشتم آمدم سراغ اولی،
اور میں اسی عالم میں کہ جب سب دوسرے کے حوالے کرتے رہے، میں دوبارہ گھوم کر پہلے شخص کے پاس آیا،
دیدم جان داد ہے.
میں دیکھا کہ پہلا شخص دنیا سے جا چکا ہے.
وہ آب ہم میخور جان میداد،
وہ اگر پانی بھی پی لیتا تب بھی اس نے مرنا تھا.
اما ایثار رو ببینید، گذشت رو ببینید.
لیکن کس عالم میں اس دنیا سے گیا؟ کہ ایثار اور قربانی کے ذریعے سے اس دنیا سے گیا.
دزدی، آدم کشی، رفته کنار برادری و ایثار آمد،
چوری، ایک دوسرے کو مار دینا، ان چیزوں نے جگہ چھوڑ دی، ان کی جگہ بھائی چارہ، الفت، مہربانی نے جگہ لے لی.
باور کنید بابا، ما اینا رو تجربه کردیم تو جبهه، تو جبهه این 8 سال جنگی که داشتیم اینها دیده شد.
ہم نے عزیزوں ان چیزوں کو خود مشاہدہ کیا ہے، جو ایران میں 8 سالہ جنگ لڑی گئی ہے ان میں تمام چیزوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا.
میخواد بره تو میدون امین، به رفیقش میگه تو نرو، بگذار من برم.
بعض مقامات ایسے آتے تھے کہ جہاں پہ مائنز بچھی ہوتی تھی، کہ جہاں پہ حتمی شہادت تھی، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، وہاں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو روکا کرتے تھے، کہتے تھے تم مت جاؤ، میں اس جگہ پہ جاؤں گا.
میں برم. برا چی؟ نہ تو برو، برو بچے داری.
کہتا تھا مثلا ایک شخص دوسرے سے، کہتا ہے نہیں چونکہ تمہاری فیملی ہے، تمہارے بچے، تم جاؤ، اس جگہ میں جاؤں گا جہاں حتمی موت ہے، قدم بڑھائے گا اور شہید ہو جائے گا.
ببینید اسلام آمد آدم درست کرد.
اسلام نے آنے کے بعد انسان بنائے ہیں.
این موهبت الهی،
یہ خداوند عالم کی محبت ہے.
این موهبت رو باید نگه دار.
خدا کی یہ نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے.
روزهای تلخ اختلاف رو ببینیم، روزهای اتحاد رو هم ببینیم.
آپ مشاہدہ کیجئے دونوں چیزوں کو، دیکھیے جہاں آپس میں اختلافات ہو ان ایام کا بھی مشاہدہ کیجئے، اور جہاں آپس میں الفت اور بھائی چارگی کی فضا پیدا ہوئی ہو ان کا بھی مقایسہ کیجئے.
ثمرات همبستگی رو ببینیم،
پھر دیکھیے اس کے نتائج کیا آتے ہیں، آپس میں وحدت کے نتائج کیا نکلتے ہیں.
بدبختی های دور شدن از هم و بغض و عداوت رو هم ببینیم،
اور ایک دوسرے سے دور رہنا، ایک دوسرے کی نسبت بغض اور عداوت رکھنے کی جو بدبختیاں مصیبتیں ان کا بھی مشاہدہ کیجئے.
یادمون باشه اختلاف گناہ بیمرض ہے.
یاد رکھیے گا کہ آپس کا اختلاف ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے.
اینو خوب گوش کنید،
ان باتوں کو بہت دقت سے سنیے گا.
ان توضیح کلمات مرحوم آئی متحری ہا،
یہ شہید متحری کے کلمات اور افکار کی وضاحت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں.
عزیزان من، عرق خوردن گناہ مرض داره.
اے عزیزوں، شراب پینا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی حد بندی کی جا سکتی ہے.
دروغ گفتن مرض داره.
حتی جھوٹ بولنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی حد بندی کی جا سکتی ہے.
معلومه دیگه مرض داره، اما اختلاف مرض نداره.
لیکن اختلاف ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی.
چرا؟ چون بعضن رنگ دین پیدا میکنه. شراب خوری که رنگ دین پیدا نمیکنه.
کیوں ایسا ہے کہ اختلاف آپس کا اختلاف جو ہے اس کی حد بندی نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ شراب پینے والا کبھی اس کو دین کا لباس نہیں پہنا سکتا اپنے اس گناہ کو. اختلاف کو دین کا لباس پہنایا جا سکتا.
اول میاد تیم خودشو مکلف میکنه.
پہلے آئے گا ایک ایسا شخص، اپنے آپ کو ذمہ دار بنائے گا،
میگه من تکلیف دارم.
پہلے کہے گا میں ذمہ دار ہوں، میری ذمہ داری ہے.
بعد یہ ایس ایم ایس میزنه.
اس کے بعد کوئی ایس ایم ایس کرے گا، میسج بھیجے گا کسی کو،
بین چند تا گروہ به هم میریزه،
اور اس کے بعد کتنی چیزوں کو خراب کر دے گا.
این گناہ بی مرض ہے.
اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی حد بندی نہیں ہے.
گناہ بی مرض، گناہ بی مرض عذاب بی مرض داره.
اگر گناہ ایسا ہو کہ جس کی کوئی حد بندی نہ ہو، تو یاد رکھیے گا پھر اس کا عذاب بھی ایسا ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی.
مگر شوخی ہے،
مذاق نہیں ہے یہ باتیں.
گناہ بی مرض عذاب بی مرض داره.
بس اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، تو اس کا عذاب بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو
ہر کس کاری بکنه، وحدت، همبستگی، برادری خدشه‌دار بشود و اختلاف انگیزی کند، چون اختلاف انگیزی گناه بی مرزه، کتکش هم بی مرزه.
پس جو کوئی بھی یہ کام انجام دے معاشرے میں، اختلاف کوئی فضا کو پروان چڑھائے، وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے، چونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد بندی نہیں، اس کا عذاب اور اس کا عطاب بھی بے نہایت ہے.
و اگر اختلاف آمد شکست میاد.
اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ جہاں اختلاف آئے گا وہیں شکست اس کا لازمی نتیجہ ہے.
یادتون باشه اختلاف بیا شکست میاد،
حتما اختلاف کا لازمی نتیجہ شکست ہے.
طمع دشمن هم میاد،
دشمن کی لالچ کا بڑھ جانا ہے.
یہ عبارتی هست از الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ،
ایک عبارت ہے ایسی کہ اسلام ہی بلند رہتا ہے اور اسلام سے بلند کوئی اور شے نہیں ہے.
درست ہے نا؟ یا لن یجعل اللہ للکافرین علی المسلمین سبیلا،
یا قرآن کی آیت ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ کافروں کو مومنوں پر مسلط نہیں کرے گا، کوئی راستہ نہیں دے گا.
خب ما بعضا میبینیم کہ نہ بابا، دشمنان غلبے میکنن، اونا اعتلاف پیدا میکنن.
یعنی ان دو چیزوں کو آقا نے اس لیے بیان کیا کہ اس کا پھر نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ اسلام ہی ہمیشہ بالادست ہے، کوئی اور اس سے اوپر نہیں، یا خدا مومنوں کو کافروں پہ کوئی تسلط نہیں دے گا، لیکن عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے.
مسلط خوب کشکنید. سوال
ہے،
آیا این علو اسلام یہ قانون کلیه یا نه؟
آیا اسلام کی یہ سربلندی اور ہمیشہ دوسروں چیزوں پر فوقیت ایک اصول ہے یا نہیں ہے؟
من عرض میکنم یہ کلی ہے،
یہ ایک کلی اصول ہے،
استثناء ہم نداره،
اور اس میں کوئی ایکسپشنل بھی نہیں ہے.
ممکنه شما به من بگید آقا بعضی از جاها این چنین نیست.
ممکنه کسی کے ذہن میں سوال آئے اور کہے کہ نہیں ایسا نہیں، ہم دیکھتے ہیں اس طرح نہیں کہ ہر جگہ اسلام بالادست ہوں.
ما میبینیم دیگران میان مسلط میشن.
ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر اسلام کی بالادستی نہیں ہے، دوسرے لوگ مسلط ہیں.
کفار پیروز شدن.
بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں نے فتح حاصل کی ہے، وہ
غلبہ پیدا کردن،
انہوں نے غلبہ حاصل کیا،
مسلمانوں تو سری خوردن،
مسلمان مغلوب ہو گئے.
میگیم درست ہے، قبول داریم،
یہ بات بھی حقیقت ہے، قبول کرتے ہیں.
میخوایم یہ نکته بگیم، نکته اینه،
لیکن یہاں پہ ایک نکتہ بیان،
دشمن برا چی بر ما غلبه پیدا کرد؟ متحد شد.
دشمن نے کیوں ہمارے اوپر غلبہ حاصل کیا، کیوں ہم مغلوب ہو گئے؟ اس لیے کہ دشمن متحد ہو گیا تھا.
چون متحد شد غلبہ پیدا کیا،
چونکہ وہ متحد ہو گیا، ایک جگہ آ گیا، اس لیے اس کو غلبہ حاصل ہوا.
ولو پیغمبر باشے، وہ احد باشے،
چاہے احد کا میدان ہو، رسول اللہ جیسی عظیم شخصیت میدان میں موجود ہو،
انہاں متحد ہیں، انہاں غیر متحد.
چونکہ وہ متحد تھے، یہاں والے غیر متحد تھے.
انہاں میگن بریم دنبال زخار، انہاں میگن بابا حملے میکنن، اختلاف،
اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اختلاف ہوگا.
ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میاد که پیغمبر اکرم به اون وضعیت،
اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ لوگ متحد ہو کے آئے، یہاں اختلاف ہوا، نتیجے میں رسول اللہ کیا ساتھ جو کچھ ہوا، آپ زخمی ہوئے.
پس اینجا چی پیروز شد؟
کون کامیاب ہوا یہاں؟
انسجام. کچھ کو نہیں،
بہت اہم نقطہ ہے کہ یہاں کامیاب کافر نہیں ہوئے. اصل کامیابی کس چیز کو ملی؟ وحدت کو ملی. اور یہ ایک اصول ہے، ایک حقیقت ہے، اگر اس اصول پر کافر بھی عمل کریں گے، نتیجہ حاصل کریں گے.
اختلاف و تفرق ایک باطل ہے،
اختلاف اور آپس میں پراکندگی باطل ہے.
ولو ما اگر ما داشته باشیم مبتلا میشیم،
اور حتی اگر مسلمانوں میں بھی یہ پراکندگی ہوگی، اختلاف ہوگا، نتیجہ شکست ہے.
ببینید دکترو،
یہ اہم نقطہ ہے، ظریف نقطہ.
ببینید اتحاد مال اسلام ہے، اما کفار بهش تمسک کردن.
اسلام در حقیقت، اتحاد در حقیقت اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن کفار نے عمل کیا، نتیجہ سے
اختلاف کار شیطان ہے،
اختلاف شیطانی عمل ہے.
پس اینجا کی بیروز شده؟
کون کامیاب ہوا جنگ احد میں؟
اتحاد، کار اسلام، دستور اسلام، اونا بهش تمسک کردن.
اتحاد کامیاب ہوا، وحدت کو کامیابی ملی.
اما اختلاف باطل باید شکست بخوره،
اختلاف کو، پراکندی کو شکست نہیں ہونی.
الاسلام یعلو ولا یعلو علی کلیت داره.
بس یہ جو بیان کیا گیا کہ حکم ہے کہ اسلام کو بالا دستی حاصل ہے، یہ کلی اصول ہے. کیوں؟ کیونکہ اتحاد اسلام کا اصول تھا، جس نے بھی عمل کیا کامیاب ہے.
در حقیقت کفر بر اسلام پیروز نشد،
حقیقت میں کفر نے اسلام پہ غلبہ حاصل نہیں کیا، کامیابی حاصل نہیں کی.
کافران بر مؤمنان غالب نشدن،
کافروں نے مؤمنوں پہ کوئی تسلط حاصل نہیں کیا تھا.
بلکہ در تحلیل نہائی اتحاد بر اختلاف پیروز،
اور جب اس کی تحلیل اور تجزیہ کیا جائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ وحدت نے اختلاف اور پراکندگی پر
ہر دن اختلاف کنندگان اتفاق کنندگان کافران باشند، اختلاف کنندگان مسلمان.
اب چاہے اختلاف کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں اور اتحاد پر عمل کرنے والے کافر ہی کیوں نہ ہوں.
پس ببینید یکی از سفارش های مرحوم آی مطهری اینه، همبستگی اگر میخواید آقا باشید.
پس شهید مطهری کے افکار میں، تعلیمات میں ایک اہم نکتہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وحدت اور ہمدلی کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں.
در این بخش سه تا مبحث مونده، مبحث کارسازیه،
اور ابھی اس میں تین بحثیں اور باقی ہیں کہ جو بہت اہم ہیں.
یکی اہمیت ایجاد الفت، رفاقت کہ چگونے می شود،
اور اس میں پہلا نقطہ یہ کہ کس طریقے سے آپس میں وحدت اور اتحاد کی فضا کو قائم کیا جا سکتا ہے.
منشأ اختلاف کہ چیئے.
دوسرا اختلاف کا ریشہ کیا ہے، جڑ کیا ہے.
سے مرجع حل اختلاف.
اور تیسرا یہ کہ اختلاف ہونے کی صورت میں کس جگہ پر آ کر اختلاف دور کیا جا سکتا ہے.
ان سے تو مبحث طلبتوں،
یہ تین بحثیں انشاءاللہ آپ کی طلب میں رہیں گی، جب موقع ملے گا پھر بیان کروں گا.
نکته سوم در کلام مرحوم آی مطهری،
دو نکات ہم نے بیان کی، پانچ میں سے اب تیسرے نکتے کی طرف آتے ہیں.
یکی اینکہ نکته سوم اخوت اسلامی و برادری کی ایمانی.
تیسرا نکتہ جو شہید مطهری نے بیان کیا تھا کامیابی کے لیے اسلامی معاشرے کی، وہ تھا اسلامی بھائی چارہ.
انما المؤمنون اخوہ،
بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں.
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو.
اسلام ہم کیا آمد آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بین المؤمنین، پیغمبر آمد اخوت بین
اور رسول اللہ نے آ کر بھی مسلمانوں کے درمیان، اسلامی معاشرے کے درمیان بھائی چارگی کی فضا کو
پہنچایا.
ایران کی ایک شخصیت ہیں آغا بہلول، یہاں کچھ عرصہ پہلے تشریف لائے تھے، بعض لوگوں نے شاید دیکھا ہو.
یہ 15 روزی ہم انجا بود،
15 دن کے لیے تقریباً تشریف لائے تھے.
معروف بہن کے تیولار دم دارے،
اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ تیولرز ان کو حاصل ہے.
آدم مخصوصی بود، ایشون آمد کراچی به من گفت زمان رضا شاه، یعنی 80 سال پیش که 75 سال پیش که من از مشهد فرار کردم آمدم کویت با یه خانم عقد و خوبت خوندم، حالا او حق برگردنم داره، شنیدم زنده است، میخوام از اینجا برم حقش رو ادا کنم.
بھائی چارگی کی، اسلامی بھائی چارہ، اسلامی تعلقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آغا بہلول کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو یہاں تشریف لائے تھے کہہ رہے ہیں میرے پاس آئے، مجھ کو بیان کیا کہ تقریباً 75 سال پہلے کی بات ہے، 70-75 سال پہلے کی بات، کہ جب وہ جلا وطن کیے گئے اور ان کو نکالا گیا ملک سے، تو وہ پاکستان شہر کوئٹہ آئے تھے. کوئٹہ میں انہوں نے کسی کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھا اور یہ آپس میں تعلق قائم کیا اخوت کا، بھائی چارگی کا. کہنے لگے اب جب وہ آئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ زندہ ہے، مجھے اس سے ملنے جانا ہے.
ارے یکی دو نفرم باهاش بودن، گفتم خب پولم داره آقا براش بلیط هواپیما، گفت از تهران که میخواستیم حرکت کنیم گفت کسی پول بر نداره، خلاف توکله.
کہتے ہیں جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو بعض لوگ چاہتے تھے کہ پیسے اپنے ساتھ رکھیں، جا رہے ہیں جب سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو اخراجات ہوتے ہیں. آغا بہلول نے کہا کہ نہیں، پیسے ساتھ مت رکھو، پیسوں کا ساتھ رکھنا توکل کے برخلاف ہے.
گفتم راست میگه ایشون، توکل ایشون همینه، توکل ما همونه.
ہمارا توکل پیسوں پہ ہوتا ہے، آغا بہلول جیسا کہ توکل خدا پہ ہوتا ہے.
خلاصہ این کہ اخوت اسلامی،
بس اسلامی بھائی چارہ، اخوت بہت اہم ہے،
اخوت اسلامی. یادمون باشه برادران، مسئلہ اخوت اسلامی خیلی مهمه.
اسلامی اخوت انتہائی اہم شے ہے.
اگر خداوند یہ موقعی به من عمری بده مفصل راجع به این اخوت بحث خواهم،
انشاءاللہ اگر خداوند علم نے مجھے حیات بخشی کو کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے اس اخوت کے بارے میں بیان کروں گا. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے پڑھا ہوا پورا ایک صلوات بھیج دیجئے.
اللهم صل وسلم. الان جای بحث این که اخوت چیه، شرایط چیه نیست،
ابھی نہیں بیان کر سکتا میں، وقت گنجائش نہیں ہے کہ اخوت کیا، اس کی شرائط کیا.
اما بہترین عبارتی کہ باید انتخاب می شده اسلام انتخاب کرده،
لیکن جو بہترین عبارت جس کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ اسلام نے انتخاب کیا.
ببینید ما بعضا برای ابراز رفاقتمون عباراتی رو داریم،
ہم بعض اوقات اپنی دوستیوں کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے کچھ جملے استعمال کرتے ہیں.
بعض میاں رفقا،
بعض دفعہ کہا جاتا ہے رفیق رفقا،
بعض میاں دوستان،
بعض جگہ ہم کہتے ہیں دوست ہے ہمارا،
بعض میاں ہم شہری،
بعض جگہ ہم کہتے ہیں ہمارا ہم شہری ہے، ہم منطقہ ہے،
ہم ایالتی،
بعض اب ہم کہتے ہیں ملک کا ساتھ، ہم شہر ملک کا رہنے والا ساتھ،
بعض میاں ہم زبانی،
بعض اب ہم کہتے ہیں ہم زبان ہے ہمارا.
خب اسلام برای ایجاد ارتباط از کس کدوم اینا استفاده نکرد؟
اسلام نے آپس کے تعلقات کے اظہار کے لیے ان میں سے کسی بھی عبارت کا استعمال نہیں کیا.
از کس کدوم اینا استفاده نکرد؟
کوئی عبارت بھی ایسی استعمال نہیں کی.
از عنوان برادری استفاده کرد،
اسلام نے برادری سے استعمال کیا، برادر.
انما المؤمنون اخوة،
خدا نے بیان کیا کہ مؤمنین آپس میں بھائی،
رابطه یک مسلمان با مسلمان دیگر برادرانه،
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رابطہ برادری کی بنیاد پر ہے.
در این رابطه برادری چیزها نهفته،
اور اس برادری کے تعلقات میں بہت سے نکات پوشیدہ ہیں.
یک، دوستی عمیق و پایدار،
گہری اور مستحکم دوستی،
یک،
یہ پہلا نکتہ.
درسته؟ ولذا شما میبینید برادر، دو تا برادر با هم دعوا کرده بودن، این بگم جالبه.
ایک نکتہ اب ہم نے بیان کروں گے، دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی،
به هم سلام نمی کردن،
اور اس لڑائی میں
نہیں
میرے سر یاد آتا
صدا میں
آپ بخل گئے
چقدر تو کسی
انا حدود بکنم 40 دقیقے.
خوب الحمدللہ، خوب انشاءاللہ
جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف آ جائیں تاکہ آگے بڑھا سکیں. وقت کم ہے تو ہم شروع کر دیتے ہیں، آ جاتی ہے لائٹ پھر شروع کر دیں.
ارے بابا،
دو بھائی تھے ان کا آپس میں اختلاف تھا, جھگڑا تھا.
خب برادر ایستاده بود داشت پول میشمرد.
ایک بھائی ایک جگہ کھڑا ہوا تھا اور پیسے گن رہا تھا.
خانمش رسید گفت فلانی اخوی تو در فلان جا ایک سیلی زدن.
اور یہ جو شخص پیسے گن رہا تھا اس کو اس کی بیگم نے آگے کہا کہ فلاں جگہ پر تمہارے بھائی کو کسی نے مارا ہے.
بے مجرد این که گفت برادر تو سریزن اصلا پولا رو نہ گذای زمین پرد کرد دوید به طرف دفاع از برادر.
اور اس شخص نے جیسے ہی سنا کہ اس کے بھائی کو کسی نے مارا ہے زمین کو پیسوں کو زمین پر پھینک کر فوراً اس جگہ پہنچا کہ جہاں اس کے بھائی کی پٹائی ہو رہی تھی.
انما المؤمنون اخوہ برادرن.
مومنوں کو خدا نے بھائی قرار دیا ہے.
دو برادری حامل ایک پیامی ہم هست. این که این مسئله دو سویه است, یک سویه نیست, در رفاقت یک سویه است ولی در برادری دو سویه است.
برادری کے اندر جو خدا نے کہا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں, اس کے اندر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ برادری میں رابطہ دو طرفہ ہوتا ہے, رفاقت میں یا دوستی میں ایک طرفہ ہو سکتا ہے, برادری میں ایسا نہیں ہوتا.
سے این محبت برادری محبت فطری است.
اور تیسرا نقطہ اس کا یہ کہ بھائی کی جو محبت ہوتی ہے یہ فطری محبت ہوتی ہے.
نمیتونه نداشته باشه.
ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بھائی ہو اور اس سے محبت نہ رکھتا ہو.
بعضی از مسائل عجیب و غریب نمیتونه اثر بگذاره.
اور اس رفاق اس برادری کے رشتے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسائل دو جو ہیں وہ رکاوٹ کا ذریعہ بنے.
جاذبه های مادی و اینها اثر نمیگذاره.
مادی تعلقات اور مادی تمایلات اس کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتے.
دو برادر در مقابل بیگانه با هم متحدن.
اور ہمیشہ دو بھائی کسی بھی اجنبی کے سامنے متحد رہتے ہیں.
برادران من شما با هم برادرید.
اے عزیزوں اے میرے بھائیوں آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں آپس میں.
دشمن ندارید؟
کیا آپ کا کوئی اور دشمن نہیں ہے کیا؟
بیگانه در شما طمع ندارد؟
کیا دشمن جو آپ کا اجنبی دشمن ہے کیا وہ آپ کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھتا؟
دو تا برادر در مقابل بیگانه با هم متحدن.
خب جب دشمن آپ کی طرف نگاہ رکھتا ہے تو بھائی تو آپس میں ایک جیسے ساتھ مل کر رہتے ہیں,
بازوی ایک دیگرن,
ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں.
اصل و ریشه یہ دو برادر یکی.
دونوں بھائیوں کی جو اصل بنیاد ہے وہ ایک ہوتی ہے.
عزیزان من شیعیان مولا شما ہم ایک اصل و ریشه دارید.
اے میرے عزیزوں اے مولا کے شیعوں آپ کی بھی جو بنیاد ہے اور اساس ہے وہ ایک ہے.
فرمود شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا.
فرمایا گیا کہ ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل تینت سے پیدا کیا گیا ہے.
عزیزان من شما از یک جا هستید.
ہماری اصل بنیاد سرچشمہ ہمارا ایک ہے.
توجه به برادری مایه گذشت و ایثار و درگذشت.
بھائی چارگی کے اوپر جب نگاہ رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ ایثار قربانی یہ جذبات ہوں گے.
چشم پوشی میکنن,
ایک دوسرے سے درگزر کرنا ہوگا.
اسلام آمده شما نسبت به معایب برادر دیگر کارایی که او میکنه چشم پوشی کنین.
اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے عیوب کو چھپائیں, ان سے درگزر کریں.
در شادی او شاد, در غم او غمناک,
اس کے غم میں غم زدہ, اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں.
اگر مصیبتی برا برادرت وارد بشود ناراحت میشی؟
اگر آپ کے بھائی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس سے غم زدہ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں.
در یہ روایت داریم, عجیب این روایت, خیلی عجیب ہے
یہ روایت, بہت عجیب ہے, اس کو ذرا غور سے سنیں.
ببینید در روایت داریم دو تا برادر مثل دو تا دست میمونن.
بیان کیا گیا روایت میں کہ دو بھائی ان کی مثال ایسے جیسے آپس میں دو ہاتھ.
دو تا دست میزگیری زیر شیر میخواد همه چیز رو بریزه.
یعنی یہ جو دو ہاتھ جب آپ ان کو گھما رہے ہوتے ہیں.
درود آمد برق چناگه می شود خاموش, عرض چون سیل می گردد زلنگ و پاچه نازل ها.
کہتے ہیں یہ جو بجلی کا بار بار آنا جانا ہے اور بار بار بجلی بند ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پسینہ ایسے بہتا ہے جیسے سیلاب آ گئے ہو.
خب ببینید در روایت هست برادر رو مثل گفتن مثل دو تا دست میمونه.
بھائیوں کے رشتے کو جو مثال کے طور پر بیان کیا, کہا بھائی ایسے ہیں جیسے دو ہاتھ
کہ یک دیگر رو شستشو میدن.
یعنی جب دو ہاتھوں کو آپ ایک دوسرے دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھو رہے ہوتے ہیں, صاف کر رہے ہوتے ہیں,
ہم دیگر رو شستشو میدن.
یعنی جب آپ دونوں ہاتھ دو ہاتھوں کو دھو رہے ہوتے ہیں, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھو رہا ہوتا ہے, اس کی صفائی کر رہا ہوتا ہے.
عزیزان من برادری با هم,
آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں.
علت آقایی، سیادت، بزرگی، قطع طمع دشمن، این است با هم اخوت داشته باشید.
پس اگر همیں سیادت کرنی ہے، ہمیں آقائی کرنی ہے، ہمیں عزت مند بننا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہماری لوگوں میں صادر نہ کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اس کے لیے ہمیں اخوت کو قائم کرنا ہوگا.
المؤمن اخو المؤمن یمیت عنہ الاذى، زشتی ها رو از اون میریزونه.
مؤمن دوسرے بھائی کا مؤمن ہے، برائیوں کو اس سے دور کرتا ہے.
بله. خب حالا این برادرها بر هم حقوقی دارن.
اب یہ جو اخوت کا رشتہ ہے اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں مومنین، ان کے ایک دوسرے کی نسبت حقوق عائد ہوتے ہیں.
ان حقوق رو خواہش میکنم، تقاضا میکنم ان حقوق رو به یاد بسپارید.
اب دوستوں سے خواہش کر رہا ہوں، تقاضا کر رہا ہوں کہ ان حقوق کو جو بیان کیے گئے ایک مومن کی نسبت دوسرے مومن کے اوپر، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں.
پیغمبر فرمود برادر بر مسلم، بر برادر مسلمان 30 حق داره. 30
رسول اکرم نے بیان کیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں وہ 30 حقوق ہیں جو بیان کیے.
این برادر باید نسبت به او انجام بده، اونم باید نسبت به انجام.
یعنی ایک بھائی دوسرے کی نسبت ان 3 حقوق کو انجام دینے پر پابند ہے.
30 حقوق از پیغمبر اکرم برای ادای این برادر، بر اون برادر، اون برادر بر این برادر،
اس برادری کے رشتے کو قائم رکھنے اور چلانے کے لیے 30 حقوق ہیں رسول اللہ نے بیان کیے، جس کو دونوں کو ادا کرنا ہے.
خب اس 30 رو براتون بگم،
بیان کروں ان 30 کو
تا کی طول میکشه، ولی من سعی میکنم زود بگم انشاءاللہ.
30 ہیں، میں بیان کروں گا چونکہ اہم ہے، لہذا جلدی جلدی بیان کر دوں گا.
اول عفو و مہربانی نسبت به او.
سب سے پہلا حق جو ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر ہے، جس کو رسول اللہ نے بیان کیا، وہ یہ کہ اپنے بھائی کی نسبت درگزشت سے کام لے.
درگزشت تو ہمیں با مہربانی،
مہربانی کے ساتھ.
آره آره.
مہربانی، مہربانی کے ساتھ عفو درگزشت سے کام لے.
ممکنه یک کسی در بگذرد ولی مہربانی نکنه.
مہربانی اس کے لیے کیوں ساتھ قرار دی گئی؟ اس لیے کہ ممکن ہے کوئی کسی کو معاف کر دے لیکن مہربانی سے پیش نہ آئے.
ہر دو رو میخوایم،
کہ دونوں چیزوں کو ہونا چاہیے، مہربانی بھی ہو اور عفو درگزر بھی ہو.
عفو و مہربانی،
بس درگزشت تو مہربانی کے ساتھ.
یادداشت میکنید اینا رو یا نه؟ تو ذهن
ان کو اپنے ذہنوں میں کم از کم لکھ لیں، نقش کر لیں.
دو، پنہان کردن اسرار او.
دوسرا حق دوسرے کے رازوں کو چھپانا.
اگر سری از برادرت داری، اخوت اقتضا می کند او رو بپوشونی.
اگر آپ کے پاس آپ کے بھائی کا کوئی راز ہے تو اخوت کے رشتے کا تقاضا ہے کہ اس کو چھپائیں.
بعضی از مواقع دیدید فرزند انسان یه کاری میکنه، انسان در صدد جبران اشتباهاتش برمیاد، میره معذرت خواهی میکنه، عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید آقا این بچه من غفلت کرد، اینطور بود، اینطور بود. به این میگن جبران اشتباهات.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بچے نے کسی کے ساتھ کوئی کوتاہی کر دی ہوتی ہے، کوئی خطا کر دی ہوتی ہے، تو یہ شخص جس کے بیٹے نے کام کیا ہوتا ہے اس دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے بیٹے نے خطا کر دی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو جبران کرے.
یکی از حقوق برادر مسلمان بر برادر مسلمان این است که جبران کند اشتباهات او رو.
ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر جو حق ہے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غلطیوں کا جبران کرے، ازالہ کرے. جبران میں سے ازالہ کرے.
خب چہار، اگر یہ غلطی کرد، اشتباهی کرد، عذرخواهی کرد، فوراً عذر او رو بپذیره.
چوتھا جو حق ہے وہ یہ کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی آپ کے برادر دینی سے، بھائی سے، اور وہ آگے معذرت کرے، فوراً قبول کر لیں.
پنج، دفاع در برابر بدخواهان او.
اور پانچواں جو حق ہے وہ یہ کہ اس کے جو بد اندیش لوگ ہیں، جو اس کا نقصان چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں دفاع کرے. محافظت.
حال اینو باید توضیح بدیم،
اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں.
توضیح میخواد. بعضی از مواقع بابا غلط کرده.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے غلطی کی ہوتی ہے،
برو دنبال جبران اشتباهاتش باش.
خدا کہہ رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، تم جاؤ اس کی غلطیوں کا ازالہ کرو.
نہیں کہ بیا بگی نہ درست انجام داده.
اور ایک وقت ہے کہ جس سے اس نے کام صحیح انجام دیا،
ایشون نباشه که بگیم بعد آقا ایشون درست انجام داده. اگر دیدی اشتباهه، دفاع نکن.
اگر اس نے آپ نے دیکھا کہ اس نے غلطی کی ہے تو اس کی حمایت ایسے نہیں کرنی ہے، ازالہ ایسے نہیں کرنا کہ اس کے غلط کام کو صحیح قرار دیں۔
ہم اگر دیں نا مظلوم ہے بھلے دفاع بکن،
جہاں آپ کو نظر آئے کہ آپ کا برادر دینی مظلوم ہے یہاں دفاع کیجئے اس کی حمایت۔
یادتوں مجھے نہیں کہ برادر دینی ہے شما ظالم ہے ظالم ہے ظالم تو ہم دفاع کونے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا برادر دینی اس کو آپ برادر قرار دے رہے ہیں بھائی قرار دے رہے ہیں، ظلم کر رہا ہے اس کے باوجود آپ اس کی حمایت کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
شیش خیر خواہی نسبت لو،
چھٹا حق اس کی نسبت خیر خواہ رہے ہمیشہ۔
ہفت زود میخونیم رد بشیم، عمل به وعده هایی که به او داده،
ساتواں حق یہ کہ جو وعدہ آپ اس سے کریں اس کو پورا کریں۔
ہاں وقت کہ مریض میشه بری عیادت،
آٹھواں حق یہ کہ اگر مریض ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جائیں۔
نو اگر مرد بری تشییع جنازہ،
نواں حق یہ کہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں جائیں۔
دہ پذیرفتن دعوت و هدیه او، اگر دعوت کرد اگر هدیه ای داد بپذیرید اخ نکنید بابا۔
دسواں حق یہ کہ اگر وہ آپ کو کوئی تحفہ دے یا آپ کو کھانے پر بلائے اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کے تحفے کو قبول کریں۔
یادہ جزا دادن به هدایای او،
گیارہواں حق یہ کہ اگر وہ آپ کو کوئی ہدیہ دے آپ بھی پلٹ کے اس کو کوئی ہدیہ دے۔
ارے ہدیہ بھی دیں ہم بابا، خوب ہے تحادو تحابو،
ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ تمہاری محبت بڑھے، ایک دوسرے سے محبت کرو۔
تحادو تحابو، ہدیہ بھی دید حب بخرید،
یعنی آپ تحفہ دیں نتیجے میں محبت ملے گی۔
خب دوازدہ تشکر از خدمات او،
بارہواں حق یہ ہے کہ جو آپ کی خاطر خدمات انجام دے اس کو اس کا شکریہ ادا کریں۔
آقا بعضی هستن برادر رفیقش هر کاری براش میکنه این زبونه نمیگرده بگه تشکر میکنه،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا برادر دینی ان کے لیے ہر طرح کی خدمت انجام دیتا ہے اس کے باوجود ان کی زبانوں پہ شکریہ نہیں آتا۔
اگر یہ موقعی گرفتاری براش پیش آمد کوشش در یاری رساندن به او،
تیرواں حق یہ تھا کہ اگر وہ کسی چیز میں گرفتار ہو گیا مشکل کا شکار ہے تو اس کی ہر ممکنہ مدد کی جائے۔
چوردہ حفظ ناموس ہے او،
چودواں حق اس کا یہ کہ اس کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔
پونزدہ برآوردن حاجات ہے او،
پندرواں حق اس کا یہ کہ اس کی جو حاجات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔
شونزدہ واسطے شدن برای حل مشکلات ہے او،
سولہواں حق یہ کہ اگر خود اس کی مشکل حل بھی نہیں کر سکتے تو اب بھی واسطہ بنے اس کی مشکلات کو حل کروائے۔
ہفتہ اگر چیز رو گم کردے بے دنبال پیدا کردنش بھی،
سترواں حق یہ کہ اس سے کوئی شے گم ہو جائے تو اس کی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے میں مدد کرے۔
ہجدہ بے عدسے او تہنیت بگویا،
یہ بھی ایک حق ہے برادر مومن کا کہ اگر اس نے آپ کے سامنے چھینک ماری چھینکا ہے تو اس کو تہنیت کہیے۔
در بین مطلبہ ہو رسم میں کسی کے عدسے میں یہ یرحمکم اللہ،
یا طالب علموں میں یہ رسم ہے جب کوئی ان کے سامنے چھینکتا ہے تو کہتے ہیں یرحمکم اللہ،
انہم یہ یغفر اللہ لکم،
وہ بھی کہتا ہے غفرک اللہ۔
در روایات ہم ہے تو دستور ہے،
یہ روایت میں بھی ہے حدیث رسول اللہ سے ظاہر،
اما بعضی عدسه ها هست که ماشاءاللہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موشک منفجر میشه،
لیکن بعض چھینکیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ، بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی میزائل پھٹ گیا ہے۔
بینم باید گفت بابا یہ خود ارے سچو بیار پائیں،
اس کو بجائے اس کے کہ کہیں یرحمک اللہ اس کو بولیں تھوڑا اپنا والیوم کم کر۔
19 سلامش رو پاسخ بده،
نہ 19 واقعی ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔
20 به سخن او احترام بگذاره،
20واں حق یہ کہ اس کی باتوں کا احترام کیا جائے۔
ہدیہ کہ میخواد به دوستش بده ہدیہ خوب بده،
21واں حق یہ کہ اس کے لیے اچھا تحفہ لے۔
ما معمولا روغن چراغ ریختہ رو نظر امام زاده میکنیم،
معمولا ہم لوگ کس چیز کو کسی کو ہدیہ دیتے ہیں جو چیز ہمارے اپنے کام میں نہیں آتی۔
22 سوگندش رو بپذیرے،
22واں حق یہ کہ اگر وہ قسم کھائے کسی بات پہ اس کی بات کو قبول کر لیں۔
23 دوست او رو، دوست او رو باز میگم این باز از همون جایی که توضیح میخواد، دوست او رو دوست بداره دشمن او رو دشمن بداره.
23واں حق وہ ہے کہ جس کے بارے میں عرض کروں گا کہ وضاحت کی ضرورت ہے لیکن ابھی شاید نہ کر پائیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دوست کو دوست اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے۔
24 او رو در حوادث تنہا نگذاره،
24واں حق یہ کہ اگر وہ حوادث اور مشکلات میں گھر گیا اسے اکیلا نہ چھوڑے۔
25 ہر چه برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندد،
25واں حق یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرے۔
اگر ما چنین اخوتی پیدا کنیم که حالا این شروط چند تا دیگه شم من ننوشتم شروط رو داشته باشن وقت میشیم ید واحده،
اگر ہم اس طرح کی اخوت آپس میں قائم کر پائے تو ہم ید واحد بن جائیں گے۔
علا من سوا هم و علا من سوا کم، خب حالا ما یک پیام از پیام های مرحوم آقای مطهری رو خدمتتون عرض کردیم،
ہم نے شہید مطهری کے پیغاموں میں سے ایک پیغام آپ کے سامنے پہنچا ہے،
البته یادتون باشه که که سه تا بخشش رو، اون پیام پنج تا بند داشت، سه تاش رو بهش رسیدیم، یکی دیگه شو، دو تا دیگه شو نه، یکی پرهیز از بیخبری، یکی هم پرهیز از ضعف، چون این هم خیلی مهمه ها.
اور ہم نے پانچ سرفصلوں میں یا چیپٹرز میں تقسیم کیا تھا، نکات میں تبدیل کیا تھا اپنی بحث کو، اور اس میں سے تین بیان کیے.
پس ببینید ما تا به حال یک سرفصل از نصیحت های ایشون رو براتون گفتیم.
ہم نے ایک چیپٹر کی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے.
چهار تا سرفصل دیگر رو من میخونم و توضیح نمیدم،
اور چار چیزوں کو میں نکات کو صرف پڑھوں گا، وضاحت نہیں کروں گا.
رابطه فصل سوم، چون باید یه قضیه بریم دو. ایشون در باب اشک ریختن بر امام حسین حرفی داره، اینا تو اینا چیزای مبتلا به همونه ها. نه طول میکشه میدونم خودم.
بیان کرتے ہیں آقا کہ شہید مطہری نے، اب تھوڑا سا بحث کا انداز بدلا ہے، اور بیان کر رہے ہیں کہ شہید مطہری نے امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بہت اہم نکات کو بیان کیا، مخصوصاً امام حسین کے بارے میں گریے کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے.
ایشون در باب اشک ریختن بر ابو عبداللہ،
امام حسین کی یاد میں آنسو بہانے کو بہت اہمیت دیا.
یادتون باشه اینا واقعا توضیح میخواد، نزدیک محرم باید بشه یا نه، اینا رو بحث بکنه.
اگر محرم کا نزدیک کبھی موقع ملا ان باتوں کو کرنے کا، تو ان تمام باتوں کی وضاحت ضروری ہے.
خوب جب انہا گوش کنید ان حرف ایشون ها،
یہ دقت سے سنیے گا ان باتوں کو، شہید مطہری کی باتیں بیان ہو رہی ہیں.
اگر اشکی که ما برای امام حسین علیہ السلام میریزیم در مسیر هماهنگی روح ما باشد، پرواز کوچکیست که روح ما با روح حسین علیہ السلام میکنه.
شہید مطہری بیان کرتے ہیں کہ اگر جو آنسو ہم امام حسین کی یاد میں بہاتے ہیں، ان آنسوؤں کے بہانے کے ساتھ ساتھ اپنی ارواح کو امام حسین سے متصل بھی کرتے ہیں، تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی پرواز ہوگی جو امام حسین کے ساتھ.
یہ یعنی چھے
اس کی وضاحت چاہیے،
ذرے ہی از ہمت او در وجود تو باشد.
کیا مطلب کہ ہم اپنی ارواح کو امام حسین سے متصل کر رہے ہیں، یعنی ان کی جو ہمت اور جرات تھی اس سے ذر اس کا کچھ شائبہ، اس کی کچھ جھلک ہمارے اندر،
ذرے ہی از غیرت او در وجود تو باشد.
امام حسین کی غیرت کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے،
ذرے ہی از حریت او در وجود تو باشد. ہماہنگی معنی نہیں،
ان کی حریت، ان کی آزادی کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے،
ذرہ ہی از ایمان او در تو باشه،
ان کے ایمان کا ایک ذرہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے،
ذرہ ہی از تقوی او در تو باشه،
امام کے تقوی کا ایک ذرہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے،
ذرہ ہی از توحید او بر ما بتاور،
ان کی توحید کا ایک ذرہ ہمارے اوپر بھی منور ہو جائے.
اگر چنین اشکی از چنین صاحبی جاری شد این خیلی ارزش داره.
بس اگر اس طرح سے امام حسین پہ آنسو بہائے گا کہ ہماری ارواح ان کی روح سے متصل ہوں، ان کی زندگی کا کچھ ذرہ ہمارے اندر ہی پائے جائے، اب یہ اچھی پرواز ہے اور اس کا نتیجہ.
این یکی از مسائل عمدہ اجتماعی دینی ما،
یہ ہماری اجتماعی معاشرتی اور دینی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے
کہ واقعا اینو باید روش بحث کرد،
کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی ضرورت ہے.
فصل چهارم از حرفای ایشون،
چوتھی فصل، چوتھا چپٹر،
اینکه اگر در جامعه ما محیط آزاد برای برخورد آرا و عقاید به وجود بیاد، محیط آزاد برای آرا و اظهار آرا و عقاید.
شیخ مدری فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی فضا حاکم ہو جائے کہ جہاں اپنی آرا اور اپنی فکر کو بیان کیا جا سکے.
عجیبه آی مطهری اینطور بود عزیزان من، ببینید با همه فرق و ملل و نحل بحث کرده
شہید مطہری نے، تقریباً تمام فرقوں، تمام ملتوں، ہر چیز کے بارے میں بحث کی ہے.
اما میدونی چیکار میکرد؟
لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا؟
اول میامد مدعای اونها رو بہتر از خودشون بیان میکرد.
ان کے طریقہ کار کیا تھا، ان کی روش کیا تھی، کس میتھڈولوجی کے ذریعے وہ کام کرتے تھے؟ پہلے آتے تھے جو سامنے بیان کرنے والا اپنا دعویٰ رکھتا تھا، اس کے دعوے کو اس سے زیادہ اچھا بیان کرتے تھے.
باور کنید اگر خود اونها می آمدن می خواستن بیان کنند مدعاشون رو، مثل ایشون نمیتونستن.
یعنی حتی شهید مطهری کی بھی خصوصیت تھی کہ دوسروں کے مدعا کو ان سے زیادہ اچھا بیان کرتے تھے.
اون وقت یہ داشت مدعای اونا رو بیان میکرد، من چون دیده بودم، من یک مقدار شاگرد ایشون بودم.
آقا فرمانے چونکہ میں نے دیکھا ہے، میں ان کی شاگردی میں رہا ہوں.
آره مقداری شاگرد ایشون بودم،
کچھ عرصہ میں نے ان کی شاگردی کی ہے.
درست اون وقت بیان میکرد خیال میکردی از اونها،
یعنی جب وہ دوسروں کا دعویٰ یا مدعا بیان کر رہے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہماری فکر کا آدمی،
وکیل مدافع اونا،
ہمارا دفاع کرنے والا ہے.
ان قدر قشنگ بیان میکرد مدعای دشمن خصم رو،
دوسروں کے مدعا کو اتنا واضح کر کے بیان کرتے تھے.
بعد از بیان دقیق و متین مدعای خصم شروع میکرد جواب داد،
اور جب ان کا مدعا، ان کا دعویٰ کھول کر وضاح سے بیان کر دیا کرتے تھے، پھر اس کے بارے میں بات کرتے تھے.
بلذا ایشون قائل است به این که محیط آزاد 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 باید برای بیان انظار باشه.
اسی لیے وہ اس بات کے قائل تھے اپنی زندگی میں کہ ایک آزاد فضا ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ہر طرح کا عقیدہ اور فکر جو ہے جس کے بارے میں بات کی جا سکے،
به طوری که صاحبان افکار بتوانند حرفایشان را مطرح کنند.
خب شاید متری بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے، ایسی فضا ہونی چاہیے کہ ہر عقیدے کا شخص اپنا عقیدہ بیان کر سکے،
و ما هم در مقابل آرا و نظریات خودمان را مطرح
کنند، اور ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنے افکار اور اپنے عقائد کو بیان کریں.
میگه تنها در چنین زمینه سالمی خواهد بود که اسلام ہر چه بیشتر رشد کند.
اور اس چیز کو آپ ذریعہ قرار دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ وہ فضا بنے گی کہ جس کے اندر اسلام ترقی کرے گا، توسعہ پیدا کرے گا اور آگے بڑھے گا.
فصل پنجم،
پانچویں فصل،
این بیت خیلی به درد شما میخوره،
یہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی.
ایشون میگه شرط موفقیت صبر و حوصلہ است،
اور آپ نے ارشاد فرمایا، شاید مداری کہتے ہیں کہ کامیابی کی شرط، لازمی شرط صبر اور حوصلہ ہے.
هر کس در هر کاری بخواد کامیاب بشه باید صبر و حوصله داشته باشه.
جو شخص بھی جس کام میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے صبر و حوصله سے کام لے،
کہ این صبر و حوصله دوست قدیمی ظفر و موفقیت،
کہ یہ صبر اور حوصلہ کامیابی اور کامیابی کے دوست ہیں.
البته ایشون اشاره داره به یه شعری میکنه، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند.
ایک شعر ہے فارسی کا کہ صبر اور ظفر، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، صبر اور ظفر جو ہیں یہ دو دوست ہیں،
دوستان قدیم ہیں، از اول با هم بودن،
قدیمی دوست ہیں، ان کی بہت پرانی رفاقت.
هر دو صبر و ظفر بوده،
جہاں جہاں صبر ہے وہاں ظفر ہے، یعنی جہاں صبر ہوگا وہاں کامیابی ہوگی.
بر اثر صبر نوبت ظفر آید،
اور صبر کے نتیجے میں ہی ظفر یعنی کامیابی ملتی ہے.
بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید.
اور جب یہ تلخ حوادث آتے ہیں تو چونکہ صبر ساتھ ہوتا ہے، صبر کے نتیجے میں تلخ ایام ختم ہو جاتے ہیں اور مٹھاس آنا شروع ہوتی ہے.
صبر و حوصلہ دوست قدیمی ظفر ہے،
پس صبر اور حوصلہ بہت قدیمی دوست ہیں.
جوانا برا تحصیلتون صبر،
اے جوانوں اپنی تعلیمی میدان میں صبر کے ساتھ کام،
برا تکامل خودتون صبر حوصلہ،
اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے صبر سے کام لیں.
آدم های بی صبر به جایی نمیرسن،
جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ نہیں پہنچ پاتے.
اگر صبر و استقامت و حوصلہ باشد، بی استعدادترین افراد هم ولو در یک زمان طولانی به هدف خواهد رسید.
یہ شہید متحری کے الفاظ ہیں جن کو آپ نے بیان کیا، کہ اگر انسان کے اندر صبر اور حوصلہ ہو تو حتی وہ افراد بھی کہ جن کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی، وہ بھی کامیابی کی طرف آ جاتے ہیں.
ما پنج سرفصل را از مرحوم شہید متحری عرض کردیم. سرفصل اول پنج تا بند داشت، سه داشت رو توضیح دادیم، دو تاش رو توضیح ندادیم، چهار بند دیگر هم به طور اجمال خدمتتون عرض کردیم.
ہم نے پانچ جو نکات آپ کے شروع میں بیان کیا دیا، چیپٹرز جن کو ہم نے بیان کرنا تھا، ان میں سے پہلے کے بارے میں ہم نے وضاحت کی ہے، اس کے بھی تین بند باقی رہ گئے، اور باقی چار چیزوں کا ہم نے فقط اجمالی طور پر ذکر کیا ہے.
خدا به همتون توفیق بده، موفق باشید، محفوظ باشید. انشاءاللہ ما بتوانیم یک کار قشنگی شده بگم راجع به کتابهای مرحوم آیت الله مطهری. دانشگاه امام صادق در تهران آمده این 80 جلد کتاب آقای مطهری رو تلخیص کرده.
ایک بہت خوبصورت کام شہید مطہری کے آثار سے متعلق ہوا ہے. ایران میں ایک یونیورسٹی ہے دانشگاہ امام صادق کے نام سے، وہاں یہ کام کیا گیا کہ ان کی 80 جو کتابیں ہیں ان کو خلاصہ کیا گیا ہے.
این 80 جلد رو خلاصه کردن شاید 7 جلد 8 جلد بشه،
اور ان 80 جلدوں کا جو خلاصہ کیا گیا ہے وہ خلاصہ بھی تقریباً 7-8 جلدوں کی صورت میں سامنے آئے.
خوبی ہے اگر بتوانیم ترجمه بکنیم و در اختیار دوستان بگذاریم خیلی خوب.
اگر یہ کام ترجمہ ہو جائے اور یہاں نوجوانوں کے ہاتھوں میں آئے تو انشاءاللہ ایک مفید کام ہوگا.
از اینکه حوصله کردید و این برق هم رفت و آمد و خلاصه ما رو تحمل کردید متشکرم.
یہ جو آپ نے یہاں پہ صبر و حوصلے سے کام لیا اور یہاں بیٹھے اور گفتگو کو سنا،
خدا توفیقتون،
خدا انشاءاللہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. درود بھیجیے.